مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ الہی مسجد منڈی بہاء الدین میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں، شکریہ۔
امتی فلہ اجر مئت شہید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت أو كما قال۔ صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ جس کی مہو خورشید کی کرنوں میں ضیا ہے، جس کی مہو خورشید کی کرنوں میں ضیا ہے، غنچوں کے تبسم میں وہی جلوہ نما ہے۔ اپنوں کے لیے سجدہ کنا غار حرا میں، اور غیروں کے لیے بدر میں مصروف دعا ہے۔ تاریک گھروں کو کیا انوار سے روشن، خود اپنے گھروں دے میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ میرے واجب الاحترام منڈی بہاء الدین کے نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، مولانا محمد طارق صاحب تابانی کا کافی عرصے سے خط و کتابت کے ذریعے یہاں کے وقت کے لیے سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلی میری تاریخ تو ریفرنڈم کی نظر ہو گئی، جو 19 دسمبر کو میں نے یہاں آنا تھا۔ ریفرنڈم بھی بڑی چیز تھی، گزر گیا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور لینا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر تھا، اور اسلام کے نام کا جوش اور جذبہ اتنا نمایاں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک آدمی نے 250-250 ووٹ ڈال دیے، اور ایک آدمی کہنے لگا مولوی جی میرا بابا فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تھے، میں نے کہا قبر میں اس کو بھی ثواب پہنچے گا، اس کا بھی ووٹ ڈال دیا تاکہ اسلام آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، اسلام کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ اگر میرا بابا رکاوٹ ہے تو بابے کا ووٹ بھی ہے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہرحال ریفرنڈم ہوا، ریفرنڈم اسلام کو ملا، جیت ہمارے صدر صاحب گئے۔ بہرحال یہ بھی کرامت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ اسلام پر اس حکومت کو عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ کامل آدمی وہ ہوتا ہے، ذرا توجہ کریں، کامل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کر دے۔ جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہ کرے وہ کامل نہیں، وہ ناکام ہے، وہ نامکمل ہے۔ جو ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کر دے وہ کامل بھی ہے، وہ اکمل بھی ہے۔ کائنات انسانی میں جب میں غور کرتا ہوں، اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فلاسفر آئے، حکامات، دانشور آئے، ارسطو، بقراط اور افلاطون جیسے فلسفی آئے، بو علی سینا جیسے طبیب آئے، نوشیروا جیسے بادشاہ آئے، اور پورے 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے حکمران آئے، جس امام اور پیشوا کو اور جس حکمران کو، جس لیڈر کو، جس مسلح اور مربی کو آپ دیکھیں گے آخری وقت میں وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، افسوس میں اپنے کام کو پورا نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا۔ دنیا کے اندر ہر انسان اپنی ناکامی کا اعلان کرتا رہا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، بلکہ میرے ذمے جو کام تھا افسوس اس کام کو میں پورا نہیں کر سکا، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا۔ دور نہ جائیے، کل کی بات دیکھیے، یہاں پاکستان میں سکندر مرزا حکمران تھا، کافی عرصے وہ حکمران رہا، آخر میں جب اس کو اغوا کیا گیا تو کہنے لگا کہ افسوس میں قوم کی خدمت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ایوب خان تشریف لائے، 7-10 سال تک اس قوم پر مسلط رہے، اور آخری تقریر میں انہوں نے کہا افسوس میں اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہیں کر سکا۔ اس کے بعد یایا خان آئے، انہوں نے تو ملک کے دو ٹکڑے کر دیے، توجہ کر۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ بھٹو صاحب آئے، 7 سال اس ملک کے اقتدار پر رہے، آخر میں یہ کہہ دیا افسوس میں قوم کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکا اس لیے کہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا۔ اس کے بعد ہمارے موجودہ حکمران جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، 7 سال تک اسلام کے نام پر یہاں حکمران رہے، اس کے بعد یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ وقت بڑا تھوڑا تھا اس لیے مجھے ریفرنڈم کے لیے بعد 5 سال اور چاہیے تاکہ میں اسلام کو لا سکوں، یعنی پچھلے 7 سال میں وہ اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہیں کر سکے اس لیے ان کو 5 سال اور کی ضرورت پڑی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کائنات میں جس آدمی کو آپ دیکھیں آخری وقت میں اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، لیکن جب میں دنیا تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہستی 1400 سال پہلے مجھے افق تاریخ پہ درخشندہ سورج کی طرح نظر آتی ہے کہ جس نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے عرفات کے میدان میں 1 لاکھ کے اجتماع میں اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور دنیا کے لوگوں میں محمد جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو میں پورا کر چکا ہوں۔ جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کرتا ہے وہی کامل ہوتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے؟ وہی اکمل ہوتا ہے، اور کائنات میں اکمل اور کامل ایک آمنہ کے در یتیم کی ذات ہے، کوئی کامل اور اکمل نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ ایک اصولی بات آپ نے سنی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، موضوعات تو بہت سارے بیان ہو سکتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں ملغوبہ نہیں بناتا، جو میرے سامنے موضوع ہو میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں، باتیں سمجھیں۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے صرف ایک کام کے لیے، ایک کام کے لیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا آپ کلمہ پڑھیں، نبیوں کے نام بدلتے رہے، پیغام ایک رہا۔ پیغام کیا رہا؟ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس حقیقت میں ذرا غور کریں، اتنے پیغمبر آئے، چلو ابراہیم کا کلمہ کچھ اور ہوتا، اسماعیل کا کلمہ کچھ اور ہوتا، اور یوسف کا کلمہ کچھ اور ہوتا، یعقوب کا کلمہ کچھ اور ہوتا، داؤد کا کلمہ کچھ اور ہوتا، ایوب کا کلمہ کچھ اور ہوتا، ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، ایک، کوئی فرق نہیں۔ اسی پہ دنیا سے چلے گئے۔ 40,000 بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو، 40,000 نبیوں کو اسی کلمے کے جرم میں شہید کیا گیا، اسی جرم میں، اس ایک کلمے کے کہ ایک خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یہ نبیوں کا پیغام ہے۔ آج جہاں جلسہ ہوتا ہے
مولوی جی فلاں کی فضیلت بیان کرو، فلاں بزرگ کے فضائل بیان کرو، فلاں مسئلے کی وضاحت کرو، فلاں زکات کے مسائل بیان کرو، فلاں چیز کرو، یہ ہر آدمی کہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس دعوت کو پیش کرو جس کے لیے 40,000 پیغمبر شہید ہوئے، یہ کوئی نہیں کہتا. کسی نے کہا کبھی؟ میں یہاں آتا ہوں، یہاں پورے ملک میں پھرتا ہوں، جہاں جاتا بھئی حضور کی سیرت بیان کرنی چاہیے، حضور کے جناب علی معجزات کا ذکر کرے، حضور علیہ السلام مکے میں آئے، مدینے میں آئے، آپ کے حسن کی بات کریں، آپ کے کردار بالکل ٹھیک ہے، حضور کا حسن یکتا، آپ کا کردار یکتا، آپ کی سیرت یکتا، آپ کا مکے میں آنا یکتا، آپ کا مدینے میں آنا یکتا، آپ کا مکے میں ہونا یکتا، اور حضور کی ہر چیز یکتا، حضور خود یکتا، بھیجنے والا یکتا، کتاب یکتا، وہ آنے والا یکتا، ہر چیز یکتا. لیکن کبھی کسی نے یہ کہا کہ اس پیغام کو پیش کرو کہ جس پیغام کے، جس پیغام کو پہنچانے کے جرم میں اس پیغمبر کے دانتوں کو توڑا گیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء حق زندہ باد،
وہ پیغام کیا ہے؟ فضیلت اپنی جگہ، ریاضت اپنی جگہ، معجزہ اپنی جگہ، کرامت اپنی جگہ، مکے میں آنا اپنی جگہ، حضور کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اپنی جگہ، لعاب مبارک علی کی ایڑی پہ لگا ایڑی درست ہو گئی اپنی جگہ، ابو بکر کی آنکھوں میں لگا ابو بکر کی ایڑی پہ لگا ایڑی درست ہو گئی، علی کی آنکھوں میں لگا آنکھیں ٹھیک ہو گئی، جابر کی ہنڈیا میں پڑا وہ لعاب، وہ ہنڈیا کئی آدمیوں پہ کافی ہو گئی، وہ پیغمبر اس کے نبوت والے ہاتھ اٹھے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل گئی، وہ پیغمبر جس جگہ پہ پہنچا رحمتیں آ گئی، بہار آ گئی، وہ پیغمبر مکے میں آیا تو خدا نے لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا، وہ پیغمبر جس زمانے میں آیا خدا نے والاثر کہہ دیا، اس پیغمبر کو جو سینہ ملا اس کے بارے میں علم نشرہ کہہ دیا، جو آنکھیں ملی اس کے بارے میں ماں داغ البصر وما طغى کہہ دیا، اس کو جو اخلاق ملا اس کے بارے میں انک العلا خلق العظیم کہہ دیا، اس نے جو چادر اوڑی اس کو یا ایو المزمل کہہ دیا، اس نے جو کمبل اوڑا اس کو یا ایو المدثر کہہ دیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ پیغام کون سا ہے کہ جس کے جرم میں پیغمبر کے چہرے کو زخمی کیا گیا، لہو کے فوارے اس معصوم چہرے سے نکلے، وہ پیغام کیا تھا کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی اور نادیا کی چمڑی ادھیڑی گئی، بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپی، احد کے میدان میں 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی، حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پیغمبر کو گالیاں دی گئی، رسول اللہ کے چہرے پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، وہ پیغام یہ تھا کہ اس خدا کے سوا یہ ماتھا کہیں جھک نہیں سکتا. شرک صرف وہ نہیں، آپ باتیں بڑی سنتے ہیں لیکن توجہ کریں ذرا، شرک صرف یہ نہیں کہ ایک پتھر کی مورت بنائے اور اس کو سجدہ کرنا، یہی شرک ہے، یہ غلط وہم ہے. پتھر کی مورت کو سجدہ کرنا تو شرک اس زمانے کا تھا، لیکن آج کا شرک کیا ہے؟ ذہن میں بات رکھے، شرک ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، شرک کی کیفیت بدلتی رہی ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے، شرک کی کیفیت بدلتی رہی، معبد بدلتے رہے، آستانے بدلتے رہے، مرکز بدلتے رہے، لیکن مشرک کی ذہنیت ایک رہی، مشرق کی ذہنیت ایک رہی، آدم سے لے کر آج تک مشرق کی ذہنیت ایک ہے، معبد بدلتے ہیں، مرکز بدلتے ہیں، آستانے بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک شرک یہ تھا، بزرگوں کے نام پہ پتھر کی مورت بناؤ اس کو سجدہ کرو. حضور کے زمانے کا شرک سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا، ہر 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ مکے کے مشرکوں کے خدا کتنے تھے؟ 360. میرے منڈی کے دوستو، مکے کے مشرکوں کے خدا 360 تھے، ساری زندگی انہوں نے 361 نہیں بنائے، انہوں نے ایک کی بھی کمی نہیں کی، ایک کا اضافہ نہیں کیا، 360 خدا تھے ان مشرکوں کے جن کو قرآن نے پلید کہا ہے. لیکن آج کے مشرق اگر آج یہ قرآن اترتا تو آج کے مشرق کو قرآن پتہ نہیں کیا کہتا کہ ان کے مشرق ان کے آستانے اور خدا تو 360 تھے. لیکن اے آج کے مشرق، ہمیں تیرے خداوں کی تعداد کا آج تک علم نہیں، تیرے خدا کتنے ہیں، تیرے معبود کتنے ہیں، تیرے آستانے کتنے ہیں، تیرے عبادت کے مرکز کتنے. جہاں پر تو نے دیکھا سر جھکا دیا. اور ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ موضوع شرک کی تردید کا خشک موضوع ہے. کیا ہے یہ؟ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کے بیان کے جرم میں پیغمبروں کو لوگوں نے گالیاں دی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تلخ موضوع، لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیں. شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، یہ اصولی بات ہے. شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر. فلاں آدمی بڑا نیک ہے بھائی، اس کی قبر پہ اگر سجدہ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ فلاں بڑا بزرگ ہے، اگر اس پہ میں نے سر جھکا دیا تو کیا حرج ہے؟ فلاں بڑی ہستی ہے، ابھی بھی بڑی ہستی ہے، چلو طواف کر دیا، چادر پھولوں کی چڑھا دی، گلاب و یاسمین کی پتیاں چھڑکا دی، ارکے گلاب سے دھو دیا. جو بے ایمان ننگا بازاروں میں پھرتا رہا اس کو کسی نے نہیں پوچھا. جب مر گیا تو اس کی سجو خود زندگی میں دو دو سال تک کبھی نہایا نہیں، تین تین سال کبھی اس نے غسل نہیں کیا. جب مر گیا تو اس کی قبر پہ ارکے گلاب سے غسل کرایا گیا، زندگی میں کبھی اس نے نہیں نہایا. لیکن جب مر گیا تو اتنا عجیب پیر بن گیا. بھی نیک آدمی کا نام لے کر شرک پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ اور نیکی کا نام لے کر کہ یار یہ تیجا نیکی ہے، یہ ساتا، یہ چالیسواں، یہ گیارہویں، اور یہ پھولوں کی، یہ جناب علی سات آٹھ، انیسواں، نواں، یہ نیکی سالے سواب ہے. تو نیکی کا نام لے کر بدعت نے جنم لیا، اور نیک آدمی کا نام لے کر شرک نے جنم لیا. نہ نیک آدمی کا کوئی قصور ہے، نہ نیکی کا کوئی قصور ہے. قصور اس ذہنیت کا ہے کہ جو شیس علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں چلی آتی ہے، اس ذہنیت کے خاتمے کے لیے پیغمبروں نے قربانیاں دی. اور آج علماء حق وہ ہے کہ جو اسی شرک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس برے صغیر میں کام کر رہے ہیں. ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، لیکن پیغمبر کے جانشین کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، شرک کی جڑوں کو اکھیڑ کر رہے ہیں.
نعرہ تکبیر
اللہ،
ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا. حضور نے پوچھا بھائی کہاں جانا ہے کل کو؟ اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت. ذرا توجہ کریں، اس نے کہا ما شاء اللہ کہ میں نے کل کو وہاں جانا ہے جہاں اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. حضور نے فرمایا آجا التنی للہ مدن، کیا تو چاہنے میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کل کو وہاں جاؤں گا جہاں آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا. آجا التنی للہ مدن، کیا تو چاہنے میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کل ما شاء اللہ وحدہ، میں کل کو وہاں جاؤں گا جہاں اللہ اکیلا چاہے گا. حضور چاہنے میں اپنے آپ کو خدا سے نہیں ملانا چاہتے. تو غیب کے علم میں پیروں کے کتوں کو شریک کرتا ہے، تو حاجت روائی میں پیروں کو شریک کرتا ہے، تو مشکل کشائی میں کبھی علی کو مشکل کشا بناتا ہے، کشتی بچانے میں کبھی پیروں میں پیر کا نام لیتا ہے. اور تو کہتا ہے علی میرا مشکل کشا ہے. میں اتنی بات تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب علی کے سینے میں علی کے خنجر لگا تھا تو مشکل کشا اپنی انہوں نے کیوں نہ کی؟ جب کربلا کے میدان میں ان کے نواسے کو شہید کیا گیا تو اپنے بیٹے کے لیے ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، پیغمبر کے نواسے کو، تو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ اگر علی اپنے بیٹوں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا تو تیرا اور میرا مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
اپنی ذہنیت کو بدلو. ذہنیت ایک ہے, ہمارے آبا و اجداد یوں ہی کرتے رہے, یہ ذہنیت ہے کہ نہیں؟ بھائی بابا جی اسی طرح کرتے رہے, ابا جی اسی طرح کرتے رہے, یہی شرک کی ذہنیت شروع زمانے سے لے کر آج تک چلی آئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حضور کے زمانے میں مکے کے مشرکوں کے شرک کی نوعیت اور تھی. 360 خدا بنا کر, بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ کعبہ جو ایک خدا نے اپنے لیے بنایا تھا, اسی کعبے میں انہوں نے 360 بت بنا دیے, ان کو سجدہ کرنے لگے. پیغمبر علیہ السلام نے ان بتوں کو گرایا. گرایا کہ نہیں گرایا؟ ان کی ذہنیت تھی. کئی علاقوں میں شرک کی ذہنیت ایسی تھی کہ بتوں کو بنا کر اپنے پاس رکھا جاتا, چھوٹے چھوٹے بتوں کو, صبح کو ان کو سجدہ کرتے. کئی علاقوں میں ایسے تھا کہ بت بنا کر چوک میں کھڑا کر دیا جاتا, صبح کو ساری دنیا آ کر اس کو سجدہ کرتی. ایک ایک گاؤں کا علیحدہ علیحدہ خدا تھا. تقریب التہذیب میں ایک عجیب واقعہ لکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ اس طرح پڑھا کہ ہمارے گاؤں میں خدا جو ہوتا تھا وہ چوک میں, ہم اس خدا کو ہم نے نصب کر رکھا تھا بت کو, اور صبح کو اٹھ کر سارا گاؤں اس بت خدا کے سامنے سجدہ کرتا. ایک دن ہم نے دیکھا, صبح صبح ہم آئے تو ہمارا خدا وہاں کوئی نہیں. بڑی عجیب بات ہے, ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا خدا گم ہو گیا ہے. ہائے اس قوم کی بدقسمتی دیکھو جس کا خدا ہی گم ہو جائے. خدا گم ہو گیا بھائی, بڑی پریشانی ہے. اخبارات کا زمانہ نہیں تھا ورنہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دیتے. تو بہرحال خدا گم ہو گیا, بڑی پریشانی, قیامت برپا ہوئی. بھائی خدا کو تلاش کریں. تلاش کرتے کرتے کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ تم یہاں سوئے بیٹھے ہو اور تمہارے خدا کو کوئی آدمی گاؤں سے باہر ایک میل کے فاصلے پر کھیتوں میں پھینک آیا ہے. کسی نے اٹھا کر اس کو کھیتوں میں رکھ دیا تھا. تو جس وقت وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر گئے, خدا بیچارہ ان کا وہ کھیتوں میں پڑا ہوا تھا, ان تمام نے اس کو اٹھایا, اس کے اوپر اس کو صاف کیا اور کہا بڑا بےمان ہے وہ آدمی جس نے ہمارے خدا بیچارے کا ستیہ ناس کر دیا ہے. اس کو اٹھا کر لائے ماشاءاللہ, تو لا کر پھر کھڑا کر دیا وہاں چوک میں, نصب کر دیا. تو کہتے دوسرے دن اسی طرح رہا, تیسرے دن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا پھر کوئی نہیں. بڑی عجیب بات, ابھی بڑا ہی کوئی بدبخت آدمی ہے کہ جو ہمارا خدا اٹھا کر لے جاتا ہے روزانہ, اور خدا بیچارہ یعنی جو آتا ہے اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. خیر بڑی پریشانی کی بات ہوئی. تو سارے گاؤں والے اتنے پریشان ہوئے کہ کہیں اس خدا کا عذاب نہ آ جائے. تو کئی لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کہیں وہ خدا ہم سے روٹ کرنا چلا گیا ہو, ہم سے بیچارہ ناراض نہ ہو گیا ہو. ہے جی, تو بڑی تلاش ہوتی رہی. کہتے ہیں کہ ایک مہینہ گزر گیا ہمارا خدا نہیں ملا. ایک مہینہ گزر گیا, جب خدا نہ ملا تو بڑی پریشانی ہوئی. تو ایک دن ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خدا, ہمارا خدا فلاں تالاب میں پڑا ہوا ہے. سارے لوگ جمع ہو کر گئے تو تالاب میں پانی جو گندا جمع ہوتا تھا تو اس میں خدا کو کوئی آدمی گرا گیا تھا ان کے خدا کو, تو پانی ذرا خشک ہوا تو خدا کا سر نظر آیا اوپر سے. خدا کا سر نظر آیا, انہوں نے کہا خدا تو یہی ہے. خیر اس کو نکالا, نکال کر اس کو صاف کیا, اس خدا کو دھویا, دھو کر صاف کر کے پھر لا کر چوک میں کھڑا کر دی. وہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہم نے دیکھا کہ خدا تو وہی ہے لیکن خدا کھڑا ہونے کی بجائے گرا ہوا ہے, اور ایک کتا آیا اور وہ اس ٹانگ اٹھا کر اس کے منہ میں پیشاب کر رہا. یہ اس وقت صحابہ میں واقعہ لکھا کہ کتا اس کے منہ میں پیشاب کر رہا. کہنے لگے کہ اس بات پر سارے لوگ حیران ہوئے. تو صرف اس بات پر کہ کتے نے اس کے منہ میں پیشاب کیا, سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو خدا کتے کو ہٹا نہیں سکتا وہ تیری اور میری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے. یہی بات سنی اور سارے گاؤں کے لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اور عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں خداؤں کا اس طرح خدا چوکوں میں بھی رکھے جاتے تھے، بلکہ ہمارے ہاں ہر آدمی اپنا پتھر کا بنایا ہوا ایک خدا ہر وقت اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا، صبح کو اٹھے اس کو سامنے رکھا عبادت کی، بعد میں پھر جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا. آج کل کوئی آدمی کہتا ہے یار تجھ پر فلاں تکلیف آئی ہے، اس تکلیف کے لیے تو نے خدا سے دعا مانگی، کہنے لگا دعا کی کیا ضرورت ہے، میرا مرشد کامل ہے. کہتے ہیں کہ نہیں میرا مرشد کامل ہے. وہ کہتے تھے میرا خدا میرے پاس ہے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے باتوں میں ہر زمانے میں. میرا مرشد کامل ہے، بھی مرشد تیرا کامل تو ہے لیکن مانگنا تو خدا سے چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک ایک خدا ہمارے پاس ہوتا تھا، آدھی رات کے وقت اچانک ہمارے دشمنوں نے حملہ کر دیا، سارے لوگ اس اچانک شب خون کی وجہ سے اس بستی سے نکل کر دشمن کے پیچھے بھاگے. جب ہم کافی فاصلے پر پہنچے، صبح کا وقت ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ ہم اچانک رات کو آئے ہیں، تو سارے لشکر میں اور ساری فوج میں یہ سوچا کہ بھئی ہم راتوں رات تو آ گئے، بھئی ہمارے پاس ہمارے خدا ہیں. تو لوگوں نے کہا بھی ہم تو کپڑے کپڑے اتار کر سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، خدا تو ہم نہیں چھوڑ آئے ہیں، یہاں تو خدا باقی کوئی نہیں. بس آٹے کی ایک ایک بوری اٹھائی اور غلہ اٹھایا اور اٹھا کر بھاگ آئے، خدا تو ہمارے وہیں رہ گئے. کہنے لگے کہ ہم نے میٹنگ کی اور یہ سوچا کہ اگر ہم اب پیچھے جاتے ہیں تو اوپر سے پھر دشمن اب دوبارہ نہ آ جائے، ہم نے دشمن کو سبق سکھانا ہے، اور اگر آگے جاتے ہیں تو خدا ہمارے پاس نہیں. بڑی عجیب بات ہوگی، بڑی پریشانی بھی، کیا کریں. اتنا تو یقین تھا نہیں کہ اگر پیچھے خداؤں کے پاس جائیں تو چلو خدا ہی دشمن سے ہمیں بچا لے. بھئی دشمن سے بچنے کے لیے تو خود بھاگے جا رہے ہیں، اگر خدا بچاتا تو خدا کو وہی پیچھے چھوڑا ہے اور خود بخود بھاگ گئے. اور راستے میں جب کوئی بات نہ بنی تو ہمارے سالار نے سردار نے کہا کہ بھئی آٹا تو ہمارے پاس ہے، چلو اس طرح کرو اپنے اپنے حصے کے آٹے سے آٹے میں پانی ڈالو تھوڑے تھوڑے آٹے میں، اور جناب علی آٹے کے خدا بنا لو، ہر آدمی آٹے کا خدا بنا دے. ادھر دھوپ چڑھ گئی، ہم نے جناب علی تھوڑے تھوڑے آٹے میں پانی ڈالا اور ڈال کر ان ایک چھوٹا چھوٹا چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، اور خدا بنا کر ہم نے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے خداؤں کو رکھ دیا. سارے عجیب لوگ تھے. کچھ دشمن کا نقصان ہوا، بالآخر ہم واپس آئے، جنگ ختم ہو گئی. تو جب واپس آئے، سفر بڑا طویل تھا، ہمارے پاس آٹا ختم ہو گیا، ہمارے پاس آٹا ختم ہو گیا، بھوکے مرنے لگے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بھی خدا اصل خدا تو وہاں موجود ہے ہمارے، تو چلو یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیں یہ تو عارضی ہے نا، ان کو لاؤ. تو جناب علی سارے خداؤں کو جمع کر کے ایک پتھر سے ان کو کوٹا، اور کوٹ کر آٹا گوندا اور روٹی بنا کر کھا گئے. عجیب لوگ تھے. کہنے لگ جس وقت ان تمام خداؤں کا آٹا بنایا اور آٹا بنا کر جب سارے کے سارے کھا گئے اور کسی کو کچھ بھی نہ ہوا، تو واپس گئے تو پیچھے کے لوگوں نے کہا بھی خدا تم بھول گئے تھے. کہنے لگے ہم نے راستے میں خدا بنائے، بھئی کہاں ہے، وہ تو ہم نے کھا لیے. ہاں جی، بھئی خداؤں کو کھا گئے. یہی بات سنی کہ یہ لوگ خداؤں کو پچا گئے، بھئی بڑا ان کا ہاضمہ ہے، یہ خداؤں کو پچا گئے، خدا پچ گئے ان کو. ہے جی، تو اسی بات کی وجہ سے وہ صحابی کہتے ہیں سارے گاؤں کے لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کا ذہن بدل گیا تو کلمہ انہوں نے پڑھا کہ نہ پڑھا؟ ہے جی. اور جب تک ذہن نہیں بدلا تھا تو وہ شرک میں تھے، اور جب ذہن بدل گیا اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ کائنات میں ان سے پکا مسلمان کوئی نہیں آیا. وہ سچے عاشق تھے نا، یہاں تو سچے عاشقوں والی بات کوئی نہیں. ایک میں دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے پورے ملک میں اس ربیع الاول کے مہینے میں کراچی سے لے کر پشاور تک یہ دعوت فکر پیش کی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ ملک جو بڑا ہی بد قسمت ملک ہے، اس بد قسمت ملک میں ایسی قوم رہتی ہے، ایسے نام نہاد عاشق رہتے ہیں کہ جو اپنے پیغمبر سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کے عشق میں جناب علی نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن اس پیغمبر کی وفات کے دن خوشی بھی مناتے ہیں. خوشی کرتے ہیں کہ نہیں
کرتے ہیں؟
میں کہتا ہوں میں نبی کا عاشق ہوں، آپ کہتے ہیں آپ نبی کے عاشق ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہوا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس اختلاف کو کون ختم کر سکتا ہے، اختلاف کیسے ختم ہو. ربیع حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے. کتنی تاریخ ہے؟ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت ہے، 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے. 15 سال پہلے کی جنتریاں آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر جنتری پہ 12 ربیع الاول کے بارے میں 12 وفات لکھا ہے، کسی جنتری میں 12 ولادت نہیں ہے. اگر کسی نے 12 ولادت دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھائے کہ بھئی میں نے 12 ولادت دیکھا ہے. 12 وفات کیوں بھئی؟ کہ بھئی 12 کو وفات ہوئی، 12 کو کیا ہوا؟ 9 کو آپ کی ولادت ہوئی. ایک آدمی کہنے لگا کہ 12 کو ولادت کا بھی تو قول ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ویسے تو قول 8 ربیع الاول کی ولادت کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، 14 ربیع الاول کی ولادت کا قول ہے، لیکن وفات متفقہ طور پر 12 کو ہے. اور جس وقت محمود پاشا فلکی نے جو مصر کا سب سے بڑا ریاضی دان تھا، اس نے 100 سال پہلے تحقیق سے ثابت کر دیا کہ 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے، 12 کو بن نہیں سکتا، اس کے بعد سے اختلاف دنیا میں ختم ہو گیا اور 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن مقرر ہو گیا اور 12 کو آپ کی وفات ہو گئی. اب ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ 12 کو وفات ہے، 12 کو ولادت ہے، لیکن جب ولادت کے بعد وفات کا دن آپ کا وہی متعین ہے تو سال کے بعد جب وہی دن لوٹ کر آتا ہے تو وفات کا نام کیسے ختم ہو جاتا ہے، وفات کا غم کیسے بھول جاتا ہے. اور تیرے باپ کا جنازہ 15 تاریخ کو اٹھا ہو اور تجھے یہ بھی پتا ہو کہ 15 ہی کو میرا باپ پیدا ہوا ہے، جس وقت سال گزر جائے گا تو اس 15 تاریخ کو تو جھنڈیاں کبھی نہیں لگائے گا، تو خوشیاں کبھی نہیں کرے گا، تو بتیاں کبھی نہیں سلگائے گا، تیرے دماغ پہ باپ کی وفات کا صدمہ غالب ہوگا اور تیرے باپ کا جنازہ تیرے گھر میں پڑا ہو تو جھنڈیاں لگا کر دکھا، تو نوجوانوں کی بتیاں سلگا کر دکھا، تو نعرے لگا کر دکھا، تو خوشیاں کر کے دکھا. اور میرے پیغمبر کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پڑا ہے اور تو خوشیاں کرتا ہے، بتا تو پیغمبر کا عاشق ہے یا تو پیغمبر کا دشمن ہے؟
اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ ایک آدمی کہنے لگا وفات تو ہوئی نہیں، وفات. میں نے کہا اگر وفات نہیں ہوئی تو زندہ ہی کو قبر میں ڈال دیا. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام اگر وفات نہیں ہوئی تو زندہ ہی کے اوپر مٹی ڈال دی، زندہ ہی پر. تو دماغ ٹھکانے ہے، کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی تو اور ہوا کیا تھا بھائی؟ اگر وفات نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وفات کا پردہ تو سارے پیغمبروں پہ آیا ہے کہ نہیں؟ قد خلت من قبل ہر رسول کا کیا معنی؟ ہر پیغمبر کو وفات آئی، حضور کو بھی آئی کہ نہیں آئی؟ چلو جی ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات ہوئی. وفات کے دن اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں اور ابو بکر عمر نے وفات کے دن کیا کیا تھا؟ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم عاشق ہیں، آپ عاشق ہیں، اس کا فیصلہ ہم 1400 سال پہلے لے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دوپہر کے 11 بجے ہیں، 12 ربیع الاول ذرا توجہ کریں، آج سے 1400 سال پہلے دوپہر کے 11 بجے 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضور علیہ السلام بستر علالت پہ تشریف فرما ہے، آپ بیماری کے حالت میں موجود ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے. کسی نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ اسی مرض میں میرے والد نے فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا، میں نہ روؤں تو کیا کروں. ابو بکر صدیق پریشان ہے کہ 4 دن سے رسول اللہ کا مصلی خالی پڑا ہے، اگر حضور دنیا میں نہ رہے ہمارا کیا بنے؟ کرے گا. میرے دوستو حضور علیہ السلام بیمار ہے, ذرا تصور کرے آپ کا جست اطہر بستر علالت ہے, دوپہر کے 12 بجے جب آپ کی وفات کا اعلان مدینہ کی گلیوں میں ہوا, ابوالکلام آزاد کہتا ہے کہ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, صحابہ چیخے مارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے, کئی آدمی مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگے. ابو ذر غفاری کو لوگوں نے دیکھا, ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے آج قیامت ٹوٹ چکی ہے. ایک عورت کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد جلل, اور دنیا کے لوگوں اب دنیا میں اندھیر چھا گیا ہے کہ اب رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں رہے. ایک آدمی جنگل میں ہل چلا رہا ہے, اس کو کسی نے بتایا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ ہل چلاتا ہوا کہتا ہے اے اللہ میری آنکھوں کا نور ختم کر دے, میرے کانوں کی کس سماعت کے آلے کو ختم کر دے, مجھے بہرا کر دے, مجھے اندھا کر دے, اس لیے حضور کے جانے کے بعد میں کسی کی بات اپنے کانوں سے سننا نہیں چاہتا, حضور کے جانے کے بعد میں کسی کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ مدینے کے عاشقوں کا حال ہے. میرے دوستو حضرت فاطمہ رو کر کہتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, مجھ پر مصیبت کے پہاڑ اتنے ٹوٹے, اگر یہ مصیبت کے پہاڑ دنوں پر پڑتے تو دن رات بن جاتے, اگر پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. حضرت فاطمہ کا عشق ٹھیک تھا کہ نہیں بھی؟ ان کو محبت صحیح تھی؟ اس میں کوئی شک تھا؟ باپ کے جنازے کو دیکھ کر فاطمہ نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا؟ باپ کے جنازے کو دیکھ کر ابو بکر نے کیا کیا, عمر نے کیا کیا, عثمان نے کیا کیا, علی نے کیا کیا؟ ابو بکر حضور کے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کملی والے آپ کا دنیا میں آنا بھی پاک تھا, آپ کا جانا بھی پاک ہے. ماتھے پہ بوسا دیا, صحابہ کی چیخیں نکل گئی, بلال حبشی نے مدینہ ہی چھوڑ دیا. کسی نے کہا بابا جی تم ملک شام کیوں چلے گئے؟ فرمایا محمد کے جانے کے بعد مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 22 سال کے بعد وہ بلال حبشی مدینے واپس آئے تو ایک آدمی نے کہا بابا جی اذان دو. بابا جی اذان دینے لگے, حضور کا نام آیا تو بلال بے ہوش ہو کر گر پڑا. کسی نے منہ میں پانی ڈالا, ہوش آیا, پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا 22 سال پہلے جب میں اذان دیتا تھا محبوب کا نام آتا تھا, محبوب سامنے ہوتا تھا, لیکن آج جب میں نے محبوب کا نام لیا چاروں طرف دیکھا مجھے محبوب نظر نہیں آیا. چیخیں نکل گئیں صحابہ کی, صحابہ پہ قیامت ٹوٹی ہے, صحابہ پریشان ہے, صحابہ پہ مصیبت آئی ہے, مدینے میں سوگ ہے, مدینے میں قیامت ہے, مدینے کی گلیوں میں ویرانی ہے, مدینے کی گلیاں سنسان ہیں اور قیامت کا سماں ہے. حضور کی وفات کے اعلان کے بعد ایک ابلیس ہے جو خوشی کر رہا ہے. حضور کی وفات کے اعلان کے بعد خیبر کے یہودیوں نے خوشی کی اور ابو شتیبہ کے عیسائیوں نے خوشی کی اور مکے کے پہاڑوں میں رہنے والے مشرکوں نے خوشی کی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان زار و قطار اس پیغمبر کی وفات پہ آنسو بہا رہے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, اسی پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے مدینے کی گلیوں میں, صحابہ رو رہے ہیں. وہی 12 ربیع الاول کا دن آج 1400 سال کے بعد تیرے اور میرے پاس آ گیا, تو خوشیاں کرنے لگا اور تیرے باپ کا جنازہ تیرے گھر میں پڑا ہو, ذرا جھنڈیاں لگا کر تو دکھا, اور تیری ماں کا جنازہ تیرے گھر میں پڑا ہو تو ذرا خوشی کر کے تو دکھا, تو بتیاں جلا کر تو دکھا. اس قوم کو تم نے پیغمبر کے عشق کا نام لے کر الو بنا رکھا ہے اور تم نے کہا ہم عاشق ہیں. میرے دوستو ایسے عاشق دنیا میں کوئی نہیں گزرے کہ محبوب کا جنازہ پڑا ہو اور وہ گلیوں میں ناچتے پھرتے ہوں, وہ گھوڑے لے کر پھرتے ہوں. یہ عاشق نہیں ہے, یہ اس محبوب کے دشمن. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا راول پنڈی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو کاغذوں سے بنایا گیا اور بنا کر آپ کے روزے کی شبی راولپنڈی کے ایک چوک میں رکھی گئی اور لوگوں نے اس کا طواف کیا. جالی داڑیاں لگی ہوئی میں نے 12 ربیع الاول کو اپنی آنکھوں سے پنڈی میں دیکھی. جالی داڑیاں عربی لباس پہن کر صحابہ سے شبیہیں دی گئی اور دنیا کے کسی یہودی نے اپنے پیغمبر کی قبر کی ایسی شبی نہیں بنائی. دنیا کے کسی عیسائی نے دنیا کے کسی کافر نے اپنے رہنما کی شبیہیں اس طرح بازاروں میں نہیں رکھی. اور خچروں کے جلوس نکالنے والوں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کر پیغمبر کے عشق کے راگ الاپنے والوں بتاؤ تمہارا اس پیغمبر سے کیا تعلق ہے کہ جس کا جنازہ 12 ربیع الاول کو مدینے کی گلیوں میں پڑا. تم یہ کہہ سکتے وہ میرا پیغمبر جس نے استنجے کا طریقہ بھی اپنی دنیا اپنی امت کو بتایا. بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضور نے فرمایا روٹی اس طرح کھانا, وضو اس طرح کرنا, استنجا اس طرح کرنا, وضو اس طرح کرنا. جو پیغمبر اپنی امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتا کر گیا, اگر یہ جلوس شریعت کا حصہ ہوتا تو جلوس کا حکم اس پیغمبر نے کیوں نہیں دیا؟ یہ بتیاں جلانا وہ عاشق نہیں تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا نا کہ میں دنیا میں 9 ربیع الاول کو آیا ہوں. بولو تو صحیح. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں. حضور نے یہ تو بتا دیا, میری سنت پہ چلو, یہ بھی بتا دیا کہ جو نماز چھوڑے گا وہ کفر کرے گا, یہ بھی بتا دیا زکات نہ زکات ہضم نہ کرو, یہ بھی بتا دیا کہ حج کرو, یہ بھی بتا دیا روزے رکھو. یہ کیوں نہ بتایا کہ ابو بکر 9 ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے, ذرا جھنڈیاں لگا دو. چلو مکے میں تو تنگی تھی, مدینے میں جب صحابہ پہ آرام ہوا ہے اور پیسے آنے لگے اس وقت ہی حضور نے فرما دیا ہوتا کہ ابو بکر مدینے میں میری ولادت کا دن آج 9 ربیع الاول ہے, ذرا خوشی تو کرو, بتیاں تو جلاؤ. جناب علی مدینے کی گلیوں میں جلوس ہی نکال دو, آج میری پیدائش کا دن ہے. بتاؤ پیغمبر نے قرآن حدیث 170 حدیثوں میں یہ تو فرما دیا, میری سنت پہ چلو, ایک حدیث میں بھی یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری ولادت کے دن جلوس نکالو؟ ایک حدیث میں یہ کیوں نہیں فرمایا؟ قرآن کی 70 آیتوں میں یہ تو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, یہ کیوں نہیں آیا کہ پیغمبر کی ولادت کے دن تم پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے دن تم بھی بتیاں لگاؤ؟ آیا ہے کہیں بھی؟ بولو. بات بڑی لمبی ہو جائے گی, میں اس طرف نہیں جاتا, ذرا توجہ کریں میرے دوستو. چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, آپ کہیں گے ابو بکر صدیق حضور کا جنازے کو حضور کے جنازے کو دیکھ کر کس طرح خوشی کرتے. صدیق اکبر نے جنازہ دیکھا, آپ کی تدفین عمل میں آ گئی, بات ختم ہو گئی. آگے چلتے ہیں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر دوبارہ 12 ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا؟
آیا.
ابو بکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, فاروق اعظم کی خلافت میں 10 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عثمان کی خلافت میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت علی کے زمانے میں 5 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت معاویہ کے زمانے میں 19 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, امام ابو حنیفہ کے زمانے میں 43 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں 43 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام مالک کے زمانے میں 56 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, احمد بن حنبل کے زمانے میں 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام شافعی کے زمانے میں 56 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام غزالی کے زمانے میں 52 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جن کے نام کی تم 11ویں کے ختم دیتے ہو, اس جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک تہجد کی نماز پڑھی ہے اس کے زمانے میں 42 دفعہ کو 12 ربیع الاول آیا، اس نے جلوس نے نکالا، اس نے جھنڈیاں نہیں لگائی. اور میرے دوستو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ علی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، سلطان العارفین، سلطان بہو، حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر احمد رضا بریلوی کی پیدائش کے دن تک، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر جگ میں، ہر قرن میں 12 ربیع الاول آتا رہا. ان 1300 سال کے اماموں نے، پیشواؤں نے، ان پیروں نے، ان اولیاء نے، ان عاشقوں نے 12 کی تاریخ کو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ 12 کا دن پیغمبر کی وفات کا دن ہے. یہ پیغمبر کے سچے عاشق تھے، اور پیغمبر کی وفات کے دن یہ خوشی نہیں کر سکتے تھے. اور 1300 سال کے یہ امام سچے عاشق تھے، اور تم پیغمبر کا نام لے کر تم عشق نہیں کرتے، تم پیغمبر سے دشمنی کرتے. یہ عاشق تھے یا یہ عاشق ہیں؟ بولو بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ عشق کرو. ہم جناب عاشق ہیں، ہمارے سے بڑا عاشق کوئی نہیں. من گھڑت طریقے تم نے اپنائے. تاریخ بڑی عجیب داستان ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں ذرا تاریخ کے اوراق سے میں تھوڑا سا پردہ ہٹاؤں، ٹھیک ہے نا بھائی، تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس برے صغیر میں بریلوی اور دیوبندی کیسے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بات ہو جائے کہ دیوبند کسے کہتے ہیں اور بریلی، اور دیوبند کے مقابلے میں بریلی کیوں بنے، بریلی کو کس نے بنایا، بریلوی علماء کو کس نے پیدا کیا. یہ بات وضاحت سے آپ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا، اگر باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا، اگر باطل بنی اسرائیل کے خونخاروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ کی شکل میں آیا، اور اگر باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، اگر باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، اگر باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، اگر باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، اگر باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا، اگر باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا تو حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، اگر باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الف ثانی کی شکل میں آیا، اگر باطل فتنہ انموذج کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، اگر باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا، اور اگر باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
میرے دوستو، سن 1601 میں اس ہندوستان پاکستان میں جو آج سے 37 سال پہلے جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، اس میں 1601 میں انگریز آیا. انگریز تجارت کے نام سے ایک کمپنی بنا کر اس بر صغیر میں اترا. بڑی لمبی داستان ہے. آہستہ آہستہ ہندوستان کی ساری تجارت پر انگریز کا قبضہ ہو گیا. چنانچہ سن 1763 میں جب انگریز نے اپنے عیسائی مبلغوں کو ہندوستان کے ہر شہر میں بھیجا تاکہ وہ چوکوں میں حضور علیہ السلام کی توہین کریں، اس زمانے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1763 میں یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہو چکا. ہندوستان کی تاریخ کا یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا جو انگریز کے خلاف دیا گیا. اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے ایک آدمی فتح علی جس کو سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے، اس نے سن 1792 میں میسور کی 4 لڑائیاں لڑی اور ان 4 لڑائیوں میں انگریز کا مقابلہ کیا اس فتوے کی بنیاد پر کہ انگریز کا مقابلہ کرنا مسلمان قوم پہ فرض ہو چکا. اس فتوے پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ سلطان ٹیپو نے. سلطان ٹیپو کون تھا؟ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو اپنے زمانے کا کتب تھا. آپ نے سلطان ٹیپو کا فوٹو دیکھا ہے؟ جو فوٹو آپ نے دیکھا یہ سلطان ٹیپو کا فوٹو نہیں ہے. سلطان ٹیپو نے ساری زندگی اپنی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا، لیکن آپ نے جو کتابوں میں فوٹو دیکھا ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا سکیچ ہے جس میں مولوی دشمنی جھلکتی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انگریز کا مقابلہ سب سے پہلے مولوی نے کیا تھا. فتوحات حیدری، صحیفہ حیدری، سلطان ٹیپو کی سوان حیات ہے بڑی عجیب. اس کتابوں کو اٹھا کر دیکھو. سلطان ٹیپو وہ انسان ہے کہ جس کی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو نے انگریز کا مقابلہ کیا. وہ سلطان ٹیپو جس کی قبر پہ ظفر علی خان نے کہا تھا ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا، حق وفادار یہ مشرق کا ادا تو نے کیا. ہند میں آج جو یہ کی کر دیتی دماغ ٹھکانے، ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری ہے. ایک عظیم انسان تھا سلطان ٹیپو، جس کی عظمت کو انگریز نے بھی سلام کیا تھا اس کی بہادری کی وجہ سے. انگریز جانتا تھا یہ میرا بہادر دشمن ہے. میسور کے قلعے پہ، سرنگا پٹن کے قلعے پہ تنے تنہا وہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. اس کے بعد انگریز کا مقابلہ نواب سراج الدولہ نے کیا، جس کی لڑائی کل 23 گھنٹے جاری رہی، جس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے. اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں نے پورے پنجاب میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا آغاز کیا، تو 1824 میں سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید اپنے شاگرد کے ساتھ مل کر انہوں نے 7,500 فوجیوں کو ساتھ لے جا کر راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر کیا. یہ بڑی لمبی داستان ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان میں یہ قرآن اور حدیث یہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی وجہ سے پہنچا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، دوسرے کا نام شاہ عبد العزیز، تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین اور چوتھے کا نام شاہ عبد الغنی. شاہ عبد العزیز بڑے بیٹے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر عدیدی فارسی میں لکھی. ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں ایک شاہ ولی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے عربی زبان سے فارسی میں منتقل کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس فارسی سے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا. شاہ ولی اللہ سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی آدمی نے قرآن کا ترجمہ عربی زبان سے منتقل نہیں کیا تھا. شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث پڑھی تھی مکہ اور مدینہ سے، وہ حدیث ہم تک پہنچائی، قرآن ہم تک پہنچایا. اور شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے کا نام ہے شاہ عبد الغنی، جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور سید احمد بریلوی یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور شاہ اسماعیل شہید کے پیر بھی ہیں. ہندوستان میں بریلی نام کے 2 شہر ہیں. کتنے شہر ہیں؟
2.
ایک ہے رائے بریلی جہاں سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، اور انہی کے خاندان میں سے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی یہ بھی رائے بریلی سے ہیں، یہ سید احمد بریلوی کی اولاد میں سے. مولانا ابو الحسن ندوی جن کی کتابیں آج پاک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. رائے بریلی دوسرے شہر کا نام ہے الٹے بانس بریلی. کیا نام ہے؟
الٹے بانس بریلی.
رائے بریلی سے سید احمد بریل بھی پیدا ہوئے اور الٹے بانس بریلی سے الٹے حضرت صاحب پیدا ہوئے. جانتے ہیں نا؟ میں تھوڑا سا تعارف آگے چل کر کراؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے توجہ کی آج سارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جھگڑے میں لوگ پڑے ہوئے جی شرک فلاں کرتا ہے فلاں بدعت کرتی ہے. میں آج انشاءاللہ مسئلہ ایسا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ بریلویت پیدا کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جھگڑے کی بات نہیں. میں نے پورے ملک میں چیلنج کیا ہے اور وہ میرا چیلنج برقرار ہے اور میں وہ آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا. میرے دوستو, رائے بریلی نام کے دو شہر ہیں. بریلی نام ایک رائے بریلی, ایک الٹے باس بریلی. رائے بریلی سے سید احمد بریلی بھی پیدا ہوئے جو شاہ اسماعیل شہید کے پیر ہیں, اور الٹے باس بریلی سے الٹے حضرت صاحب پیدا ہوئے. یہ آپ کو معلوم ہو گیا. سن 1824 میں سید احمد شہید کو پتا چلا کہ پنجاب پر سکھوں نے ظلم کر رکھا ہے. راجا رنجیت سنگھ کی پنجاب پر حکومت تھی, پورا پنجاب صوبہ سرحد بھی اس وقت پنجاب میں شامل تھا. مسجدوں کو راجا رنجیت سنگھ نے استبل بنایا ہوا تھا, لڑکیوں کو بے آبرو کر رکھا تھا. شاہ اسماعیل شہید معائنہ کرنے کے لیے پنجاب میں آئے. انہوں نے معائنہ کیا, انہوں نے جا کر رپورٹ پیش کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. چنانچہ سن 1826 15 مئی کو رائے بریلی سے 7,500 رضاکاروں کا قافلہ مجاہدین کی حیثیت سے رائے بریلی سے چلا. درہ خیبر سے ہوتے ہوئے, درہ بولان سے ہوتے ہوئے اس قافلے نے پشاور پر آ کر حملہ کیا. سید احمد بریلوی کوئی معمولی پیر نہیں تھا ہندوستان کا. میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے سید احمد بریلوی سے بڑا پیر ہندوستان میں کوئی نہیں گزرا کہ جس کے ہاتھ پر 40,00,000 سکھوں نے محمد کا کلمہ پڑھا تھا. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, 3,50,000 ہندوؤں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور 3,00,000 زامیوں شرابیوں نے اس پیر سے پشاور میں شراب کی بندش کا اعلان کیا. اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. شاہ اسماعیل شہید نے 1827 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور میں شراب کی بندش کا اعلان کیا, اور مفتی محمود نے 1872 یکم مئی اتوار کے دن اسی پشاور کے شہر میں شراب کی بندش کا اعلان کیا. اسے روحانی فرزند کہتے ہیں. یہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی آدمی فراموش نہیں کر سکتا ہے. 1972 اگر 1872 کی بات ہے سب قتل ثانی ہے. 1972 یکم مئی اتوار کے دن پشاور کے شہر میں مفتی محمود نے شراب کی بندش کا اعلان کیا. یہ کتنا بڑا عجیب اتفاق ہے میرے دوستو. شاہ سید احمد شہید کا قافلہ جس علاقے کو فتح کرتا 6-6 مہینے اس علاقے میں رہتا. چنانچہ سن 1831 4 مئی کو یہ قافلہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچا اور بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. راجا رنجیت سنگھ کی فوجوں سے مقابلہ ہوا. سید احمد شہید کی گردن سجدے کی حالت میں کاٹ دی گئی. شاہ اسماعیل شہید لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آج پاکستان کا بدعت فروش ملہ شاہ اسماعیل پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ سکھوں کے ایجنٹ تھے, نعوذ باللہ, یہ فلاں کے ایجنٹ تھے. میں نے کئی دفعہ کہا میرے منڈی بہاؤدین کے دوستو, یہاں بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی ایجنٹ ہوتا ہے, جو آدمی بکاؤ مال ہوتا ہے, اس کی گردن میدان جنگ میں کبھی نہیں کٹتی ہے. شاہ اسماعیل وہ مجاہد تھا کہ جو دلی کے سیج والے بستر سے اٹھا، آرام کے کمروں سے نکلا اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پر آ کر اس نے اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، اور اس خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اپنی گردن کے ٹکڑے کرا کر دنیا کو بتا دیا کہ جو گردن کے ٹکڑے کراتا ہے وہ ایجنٹ نہیں ہوتا، وہ مجاور نہیں ہوتا، وہ مجاہد ہوتا ہے، وہ بدر و حنین کا وارث ہو سکتا ہے، وہ کبھی کسی جماعت کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیش میں شہید، دیش میں شہید، حمایت دیوبند۔
ایک شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان کا آپ مطالعہ کریں۔ 1857 میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی کا محاذ تھا، ایک امبالہ کا محاذ تھا۔ شاملی کے محاذ کی قیادت حاجی امداد اللہ مولانا قاسم نموتری اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس تھی، اور امبالے کے محاذ کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی۔ ہندوستان کی پوری تاریخ کا کوئی عالم ایسا نہیں تھا کہ جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیا۔ میرے دوستو، انگریز نے مسلمان قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، اب ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میدان میں کود کر انگریز کا مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، چنانچہ علماء انگریز کے مقابلے میں آئے، لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں علماء کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اپنے ہی باغ غداروں کی وجہ سے۔ اس لڑائی میں قاسم نانوت بھی شریک ہے، بیماری کے باوجود رشید احمد گنگوہی شریک ہے۔ اس لڑائی میں حافظ محمد جامن کو ایک من جنیک کا گولا لگا اور وہ شہید ہو گئے، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس لڑائی میں مولانا احمد رضا بریل بھی شریک کیوں نہیں؟ یہ بات قابل غور۔ میرے بال تھی دیکھو، او بھیا ادھر میرے وال دیکھو، ہے وہ آیا بجلی کا بٹن دبن کے وہ ویکھن لگ پہ، میں ایڈی دوروں تمہیں گل سنا آیا، میرے وال دیکھو۔ ہاں جی، ایک آدمی کہنے لگا، ذرا توجہ کرے، کہنے لگا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب ایک چیز ایک دفعہ آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہ کتنی ہی قیمتی ہو اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جب کوئی دوسری چیز سامنے آتی ہے تو فوراً اس کی طرف دیکھتا۔ دیکھیں نا، آپ جلسہ ہو رہا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، میں حالانکہ باہر سے آیا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ ایک دفعہ مجھے اب دیکھ لیا ہے، اب اس کے بعد اگر آپ کا ہی کوئی آدمی باہر سے آواز لگائے سب اس کی طرف دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا ہے، اب آپ کہتے ہیں اس کو تو دیکھ لیا، اب اس کے علاوہ اور جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے جی۔ اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا تو آپ کہتے کہ اس کو تو دیکھ لیا، اب اور کوئی چیز چاہیے، اس لیے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ ٹھیک ہے، ہم نظر آتے ہیں اس لیے ہمیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ بات میری سمجھ آئی؟ ذرا توجہ کریں میرے بھائی، میں آپ کے لیے آیا اور میں نے بڑی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے کھولا، ذرا توجہ کریں۔ 1857 کی اس جنگ آزادی میں ہندوستان کے ہر مکتب فکر کا عالم شریک ہے، مولوی احمد رضا بریل بھی شریک کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے پورے ملک میں ان رضا خانیوں سے کیا۔ جب میں نے یہ سوال کیا، سب سے پہلے میں نے یہ سوال فقیر والی کے جلسے میں کیا تھا، تو بریلوی حضرات کا ایک وفد آیا، اس نے کہا کہ اعلی حضرت 1856 میں پیدا ہوئے، تو جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی وہ تو ایک سال کے تھے، وہ جنگ میں کیسے شریک ہو سکتے تھے؟ ان کی بات معقول تھی۔ بات کیا تھی؟ بھئی ایک سال کا آدمی تو واقعی شریک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تمہاری بات معقول ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مولوی احمد رضا کا باپ تو مولوی تھا، وہ کیوں شریک نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ مولوی احمد رضا کا استاد شریک کیوں نہیں ہوا؟ مولوی احمد رضا کا پیر شریک کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا مولوی احمد رضا کے باپ کا نام
میں نے کہا مولوی احمد رضا کے باپ کا نام ہے مولوی نقی علی، اس کے دادے کا نام ہے مولوی کاظم علی، اس کے پردادے کا نام ہے مولوی تقی علی. میں نے کہا یہ بحث علیحدہ ہے کہ مولوی احمد رضا کے آبا و اجداد سنی تھے یا شیعہ تھے، یہ بات علیحدہ. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تقی اور نقی نام کس کے ہوتے ہیں؟ چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی احمد رضا کا اس میں کیا قصور ہے، اگر اس کے باپ اور دادا کا یہ نام ہے اور اس کا اپنا نام احمد رضا ہے تو اس کا یہ تو قصور نہیں، لیکن اس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام حامد رضا، ایک کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا، اس کے لڑکوں میں سے کسی کا نام ابو بکر کیوں نہیں، عمر کیوں نہیں، عثمان کیوں نہیں؟ یہ تو قصور اس کا ہے. میرے پاس 37 دلائل ہیں اس بات کے کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. احمد رضا بریلوی رافضی شیعہ تھا، یہ دلائل کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. میری یہ بات آج ان کے دماغ میں آ جانی چاہیے جس کو میں نے شروع کیا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ اولیاء اللہ کو جو رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ اس نے اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کیا، یہ صحابہ کے خلاف سازش ہے. ہر ولی کو رضی اللہ، جس کو قرآن میں رضی اللہ کہا، ان کے بجائے یہ آج لسوری شاہ رضی اللہ، تالی شاہ رضی اللہ، ککر شاہ رضی اللہ، بھانڈ شاہ رضی اللہ، سارے رضی اللہ ہیں. عجیب بات ہے نہیں بھائی، جس کو قرآن نے رضی اللہ کہا وہی رضی اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ یہ علیحدہ موضوع ہے، اس موضوع کو میں پھر کسی دوسری مجلس کے لیے چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی، کہ یہ رافضی تھا. ایک بات، مولوی احمد رضا کا باپ شریف کیوں نہیں؟ یہ سوال آج تک رضا خانیوں پہ قائم ہے. اس کا استاد شریف کیوں نہیں؟ استاد شریک کیسے ہوتا؟ مولوی احمد رضا کے استاد کا نام ہے مرزا غلام، مرزا غلام قادر مولوی احمد رضا کا استاد ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا سکا بھائی ہے، اور 7 سال تک مرزا غلام قادر کے پاس اعلی حضرت صاحب رہے ہیں 7 سال تک. اور ان کی سوان حیات میں لکھا ہے، حیات اعلی حضرت میں، کہ مرزا غلام قادر صاحب اپنے اس ہونہار شاگرد پر بچپن ہی سے جان چھڑکا کرتے تھے. 7 سال کی عمر میں جس قسم کی جان چھڑکی جاتی ہے اس کا آپ کو پتا ہے، 7 سال کی عمر میں جان چھڑکی جاتی تھی اور اعلی حضرت پر وہ جان چھڑکتے تھے 7 سال کی عمر میں ان کے پاس. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد تھا، تو وہ مرزا غلام قادر کس طرح جنگ میں شریک ہو سکتا تھا 1857 کی جنگ آزادی. اس کے بعد میرے دوستو، اب ذرا توجہ کریں، 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی، نہ اس کا باپ شریک، نہ اس کا استاد شریک، نہ اس کے گھر کا کوئی فرد شریک، نہ اس کا کوئی بھائی دوسرا شریک، کوئی شریک. یہ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو گئی، علماء کو شکست ہو گئی. اسی جنگ کو جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز کے ٹاؤٹ اس جنگ کو غدر کہتے ہیں 1857 کا، انگریز کے ٹاؤٹ اسے غدر کہتے ہیں، لیکن مسلمان اس کو جنگ آزادی کہتا. میرے دوستو، سن 1861 میں وائسرائے برطانیہ نے برطانیہ سے ایک وفد ڈاکٹر ولیم میور کی قیادت میں اس ہندوستان میں بھیجا کہ کوئی ایسی صورت نکالو کہ مسلمان قوم کے ذہنوں سے انگریز کی مخالفت ختم ہو جائے، انگریز کے خلاف لڑائی کا جذبہ مٹ جائے، اسلام مٹ جائے. ڈاکٹر ولیم میور نے 3 سال ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی، وہ رپورٹ آپ سنیں. ڈاکٹر ولیم میور نے لکھا کہ ہندوستان میں جب تک مولوی کا وجود ہے، ملہ کا وجود ہے، اس وقت تک انگریز اس برے صغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس نے لکھا کہ جب تک یہ قرآن ہندوستان میں موجود ہے انگریز کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پر اس نے یہ لکھا کہ پہلا دور چلا گیا کہ انگریز مسلمانوں سے تلوار کے ذریعے لڑائی کرتا تھا, اب چاہیے ہے یہ کہ مسلمان قوم میں کچھ آدمیوں کو خریدا جائے, کچھ مولویوں کو, کچھ پیروں کو, جو مسلمانوں سے یہ کہے ہمیں اللہ سے نہیں آئی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہو چکا ہے. یہ کہیں, یہ تین شکے ڈاکٹر ولیم جور نے لکھی. انگریز نے ان تینوں پر عمل کیسے کیا؟ 1864 میں وائسرائے برطانیہ نے اعلان کر دیا ہندوستان کے تمام مدارس اور مساجد کو شہید کر دیا جائے اور ان سے قرآن کے نسخے اٹھا کر قرآن کے نسخوں کو آگ لگا دی جائے. چنانچہ 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے انگریز نے 1864 میں جلائے. لیکن اسلام اور قرآن ختم نہ ہوا تو 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد ڈاکٹر ولیم جور کو طلب کر لیا گیا اور کہا کہ تو نے کہا تھا یہ قرآن ختم ہو جائے کہ دین ختم ہو جائے گا, ابھی تو قرآن ختم ہو چکا ہے, 3.5 لاکھ نسخے جلائے گئے لیکن قرآن ختم کیوں نہ ہوا؟ تو ڈاکٹر ولیم جور نے ایک 8 سال کا بچہ وائسرائے برطانیہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ قرآن کے صفحات کو تم نے جلا دیا لیکن اس بچے کے سینے سے قرآن کو کون نکال سکتا؟ انگریز نے دوسری شک پر عمل کیا. 1864 سے لے کر 1866 تک ان 2-3 سالوں میں ڈاکٹر ولیم جور کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے مسٹر ٹامسن کہتا ہے انگریز نے علماء کے قتل عام کا حکم دیا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پہ علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں. یا آپ کے لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 80-80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. لاہور کے قریب جانے والے دریائے راوی میں 100-100 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو آگ کے انگاروں پہ جلایا گیا, علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا, علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھ کر پھانسی دی گئی, علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے میں دلی کے ایک خیمے میں گیا, حکومت خانہ بنا ہوا ہے, 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے اور انگریز کہتا ہے کہ اسی طرح ان کا حشر ہوگا اور 40 دوسرے علماء کو لایا گیا. انگریز نے کہا مولویو جس طرح ان کا حشر ہوگا اسی طرح تمہارا حشر ہوگا, صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے, ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر تک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر تک گئے لیکن ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی. یاد ایام جفا آخر بھلائے تو بھلائے کس طرح اور دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح, اور ہائے یہ حرف تمنا سے زبا کی دوریاں اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں. یہ ایک تاریخ تھی جس وقت علماء کا قتل عام ہوا, علماء کو جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا, ہائے انگریز کی بظاہر یہ کامیابی تھی. آج پاکستان کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ پاکستان فلاں چودھری نے بنایا, فلاں سر بہادر نے بنایا, فلاں لیڈر نے بنایا. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ علماء جن کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا گیا, جن کو چینے کی بھٹیوں میں ڈالا گیا اور جن کو دیواروں کے نیچے جن کے جسموں کو چن دیا گیا اور جن کو بنیادوں میں کھڑا کر کے جن کے جناب علی چہرے سے چہرے کو چھید دیا گیا, ان کا کیا قصور تھا؟ یہ مجرم کس چیز کے تھے؟ یہ لوارث تھے, یہ یتیم تھے, یہ حکومت چاہتے تھے, یہ دولت چاہتے تھے, یہ جاگیر چاہتے تھے, صرف اس برے صغیر سے انگریز کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے. اگر ان علماء کی قربانیاں نہ ہوتی خدا کی قسم آج یہ پاکستان کبھی قائم نہ ہوتا. ایک آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا. روٹی جب آدمی کھاتا ہے آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا. آخری لقمے سے پہلے جتنی روٹی اس نے کھائی ہے اس کا اس میں دخل ہوتا ہے. آخری کوشش سن 47 میں جو ہوئی صرف اسی سے یہ ملک نہیں بنا, اس سے پہلے 100 سال کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک بنا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 سکوں پر انگریز نے عمل کیا. تیسری شرط یہ تھی کہ کسی مولوی کو خریدا جائے. چنانچہ انگریز نے 1876 میں 1 گرداسپور کے مولوی کو خریدا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا. یہ مولوی تھا, یہ بھی کتابیں لکھتا تھا, یہ بھی تقریریں کرتا تھا, یہ بھی عیسائیوں کی باتیں خلاف باتیں کرتا تھا, لیکن انگریز نے اس کو خریدا. اس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. لکھا ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا, ایک یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کرے. انگریز نے اس کو خریدا. چنانچہ 1880 میں اسی غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ چھوڑ دو اے دوستو, ذرا توجہ کرو, اعلان کیا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. سب سے پہلا فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہو چکا ہے. یہ انگریز کے اشارے پر فتویٰ تھا جو وائسرا برطانیہ نے ڈاکٹر ولیم یور کے اس تیسرے نقطے کی روشنی میں اس کو خریدا گیا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جہاد حرام ہو چکا. میرے دوست, ایک طرف صاحب العزیز کا فتویٰ کیا تھا کہ جہاد فرض ہے. اسی فتوے کی روشنی میں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی. دوسری طرف غلام احمد قادیانی نے فتویٰ دیا جہاد حرام ہے. مولوی احمد رضا بریلوی جو 1856 میں پیدا ہوا اور اس کی کتابوں کے مطابق 1878 میں مولوی احمد رضا خان عالم بن کر, مولوی بن کر, پیر بن کر, مفتی بن کر اپنے باپ کی مسند پر بیٹھ گیا. 1878 میں مولوی احمد رضا نے اپنے باپ کی مسند پہ مفتی کا قلمدان سنبھالا. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1876 کے آخر سال میں ہندوستان میں ایک انگریز نے ایک جماعت بنائی جس کا نام اس نے کانگریس رکھا. کیا نام رکھا؟ یہ آج جو کانگریس کی جماعت ہندوستان میں ہے اس کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی 1876 میں. اور جب اس کانگریس کی بنیاد انگریز نے رکھی تو اعلان کیا اس کانگریس کا مقصد ہندو اور مسلم کو متحد کر کے انگریزی حکومت کے ساتھ تعاون کرانا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. انگریز نے اس کا مقصد کیا قرار دیا کہ اس کا مقصد ہندو مسلمان مل کر انگریز سے تعاون کریں. 1876 میں کانگریس چلی اور 1878 میں مولوی احمد رضا نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ یہ جاری کیا کہ ہندوستان کے تمام سنی مسلمانوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائے. میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے. اگر کوئی رضا خانی اس فتویٰ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اسے کھلی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ رائے در الٹے باس بریلی سے چھپا ہوا وہ فتویٰ آج بھی پاکستان کے 3 آدمیوں کے پاس موجود ہے. ہمارے پاس بھی اس فتویٰ کی اصل کاپی موجود ہے. میرے دوستو, وہ فتویٰ کہ ہندوستان کے سارے سنی مسلمان کہاں چلے جائیں؟ کانگریس میں. اس کے بعد مولوی احمد رضا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار السلام. کہ لوگوں سنو, انگریز کی حکومت نے اعلان سنو کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، یعنی انگریز دارالاسلام کے اندر حکومت کر رہا ہے، انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں احمد رضا بریلوی کا فتویٰ اور غلام احمد قادیانی کا فتویٰ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ احمد رضا کتاب لکھتا ہے کہ اعلام العالم بأن ہندوستان دارالسلام، شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کہ ہندوستان دارالحرب ہے، مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے۔ احمد رضا نے کہا نہیں، ہندوستان دارالاسلام ہے، مسلمانوں پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ وہی فتویٰ جو انگریز کے حق میں غلام احمد قادیانی نے دیا، وہی فتویٰ احمد رضا بریلوی نے دیا، اور کانگریس میں شمولیت کا فتویٰ۔ اس کے بعد سن 1921 میں، توجہ کریں، سن 1921 میں بلکہ 1919 میں، جس وقت تاریخ خلافت چلی اور ہندوستان کے مسلمان ترکی حکومت کی حمایت میں اٹھے اور انگریز کے ظلم و تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کانگریس کے اس وقت کے سربراہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اعلان کیا کہ چونکہ ہندوستان کے انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا ہے، اس لیے آج کے بعد کانگریس کا مقصد یہ ہوگا کہ انگریز کے خلاف ہم بغاوت کریں۔ پہلے کانگریس کا مقصد انگریز سے تعاون کرنا تھا، 1919 میں کانگریس نے انگریز سے بغاوت کر دی اور کہا آج کے بعد کانگریس انگریز کی باغی ہوگی، تو 1920 میں احمد رضا نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی اب کانگریس میں شامل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب انگریز کی حمایت کے لیے کانگریس بنی تو کانگریس نے شمولیت کا فتویٰ دیا، جب انگریز کی مخالفت کا اعلان کیا کانگریس نے تو کانگریس سے نکل جانا اسلام بن گیا۔ میرے دوستو یہ بات تو بڑی تمہید کے طور پہ میں نے عرض کی ہے، میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے پورے پاکستان کی رضاخانی امت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور آج اس منڈی بہاؤ الدین میں اگر کوئی غیرت مند رضاخانی احمد رضا کو ہمارے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ قائم کرے۔ اگر میں انگریزی کی کتابوں کے حوالوں سے احمد رضا بریلوی اور غلام احمد قادیانی کو انگریز کا پیدا کیا ہوا خود کاشتہ ان دونوں کو توبے ثابت نہ کروں اور انگریز کا عزت ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی۔ میرے دوستو کوئی جھگڑے کی بات میں نے کی ہے؟ توجہ کریں، کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ رضا خانیوں میں تمہیں مشرک نہیں کہتا، جو مشرک ہو اسے مشرک کیا کہنا، میں تمہیں مشرک نہیں کہتا، میں تمہیں آج بنتی بھی نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر رضا احمد رضا کے تم حلالی بیٹے ہو تو احمد رضا کی عزت کو بچانے کے لیے مجھ پر ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا کر اس کو بچاؤ، ٹھیک ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے پاس 1936 کا وہ روزنامہ انقلاب بھی موجود ہے جس میں احمد رضا کے بیٹے احمد رضا نے انگریز سے اپیل کی ہے کہ میرا باپ وفاداری میں جس طرح کامل تھا اسی طرح تیری وفاداری میں بھی پورا اتروں گا، اس لیے میرے وظیفے کو بڑھایا جائے، اس لیے کہ وفاداری میں میں اپنے باپ سے کم نہیں ہوں۔ میرے پاس وہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ جس میں احمد رضا نے انگریز کے بڑے بڑے پادریوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس کتاب میں ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ میرے پاس برطانیہ سے چھپنے والی وہ انگریزی کی کتاب ربنسن انگریز نے جو لکھی ہے وہ بھی موجود ہے۔ میں جب اس کے صفحات کو ہائی کورٹ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ راز در صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پہ واضح ہو جائے گا کہ بیلویت وہ تہم ہے جو انگریز کے اشاروں پہ پیدا ہوا ہے، جس کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ بات جھگڑے کی نہیں، بات لڑائی کی نہیں، بات اختلاف کی نہیں، تم اگر احمد رضا کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہو اور مجھ پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے میر پر آزاد کشمیر میں تمہیں للکارا، میں نے کراچی سے پشاور تک ہر شہر میں تمہیں کہا، جب میرپور میں نے تقریر کی تو وہ کلا کا ایک پینل بٹھایا گیا کہ ضیاء الرحمان فاروقی کی ان باتوں کا ہم جواب دیں، اس پر ریٹ کریں، وہاں 10,000 چندہ جمع ہوا کہ ہم اس پہ ریٹ کرتے ہیں۔ ایک وکیل نے کہا کہ جن کتابوں کا حوالہ اس نے اپنی تقریر میں دیا ہے وہ کتاب تو میرے پاس بھی موجود ہے، اس میں وہ عبارت موجود ہے، اب تو بات ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر ہائی کورٹ نے فیصلے دے دیا کہ واقعی احمد رضا انگریز کا جنگ تھا، ہمارا بھانڈا ٹوٹ جائے گا۔ بات ہی اور میں کہتا ہوں کہ احمد رضا غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد، احمد رضا کا جو فتویٰ وہی غلام احمد قادیانی کا فتویٰ کیوں؟ یہ کیا وجہ؟ جو فتویٰ احمد رضا کا وہی غلام احمد قادیانی کا کیوں؟ غلام احمد قادیانی نے کہا قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوہی کافر، احمد رضا نے کہا قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوہی کافر، یہ کیوں؟ اور تمہارا کفر کا فتویٰ بھی ایک، تمہارے اسلام بھی ایک، تمہارا استاد بھی ایک، تمہارے شاگرد بھی ایک، میں کس طرح نہ سمجھوں کہ تم دونوں کو انگریز نے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا وہ ناکام ہو گیا، انگریز نے سوچا ہم ایسا مولوی بنائیں، ایسا مولوی خریدیں کہ جو نبوت کا دعویٰ نہ کرے بلکہ مجدد ہو، مولوی ہو، اس نے خریدا۔ اور قاسم نانوتوی 1857 کی جنگ آزادی کا ہیرو، رشید احمد گنگوہی جنگ آزادی کا ہیرو، اور انہیں سے کفر کا فتویٰ کیوں؟ ہندوؤں کے بارے میں تم نے کوئی کتاب لکھی؟ اور سکھوں کے خلاف کوئی کتاب لکھی؟ انگریز کے خلاف کوئی کتاب لکھی؟ عیسائیوں کے خلاف احمد رضا نے کوئی کتاب لکھی؟ لکھ اٹھا کر دیکھو فتویٰ صرف دیوبند کے علماء پہ کیوں؟ اور بات سمجھے گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1842 میں مولوی، 1842 میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، 1800 اور 1856 میں احمد رضا پیدا، کتنا فرق ہے؟ اب بولو
14 سال کا۔
1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مرتا ہے، 1922 میں احمد رضا مرتا ہے، کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے بھائی؟ پیدائش میں فرق کتنا ہے، وفات میں فرق کتنا ہے؟ بھائی اس کو کوئی لمبا چوڑا زمانہ تو نہیں کہتے، اس کو معاصرت کہیں گے نا بھائی، کہ ایک ہی زمانہ تھا۔ اس پورے عرصے میں پیر میر علی شاہ جیسا آدمی وہ غلام احمد قادیانی پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، احمد رضا نے وہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اس دور میں قاسم نانوتوی نے علماء لدھیانہ کے اس فتوے کے دستخط کیے ہیں جو انگریز کے خلاف سب سے پہلے جاری کیا گیا تھا، ان 1888 میں اس فتوے میں احمد رضا کے دستخط کیوں نہیں؟ لاؤ میرے پاس اس فتوے کی نقل موجود ہے، احمد رضا کے دستخط اس فتوے پہ ہوں گے جو انگریز کے خلاف لڑنے والے مجاہدوں کے خلاف اس نے دیا ہے۔ غلام احمد قادیانی بھی قاسم نانوتوی کو کافر کہے، احمد رضا بھی کافر کہے، ہم کس طرح نہ مانیں کہ ان دونوں کو انگریز نے کھڑا کیا تھا؟ امت کو لڑاؤ، قوم کو لڑاؤ، حکومت کرو، بریلوی دیوبندی کے جھگڑے اٹھاؤ۔ جب انگریز نے علماء کو ذبح کیا، علماء کا قتل عام کیا، 14,000 علماء کی لاشیں دلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک لٹکائی گئیں، تمہارا ایک بریلوی ملا بھی اس وقت کہاں تھا؟ ایک بتاؤ، احمد رضا تو نہیں تھا، اور کوئی بتاؤ۔ اور پھر جب علماء شہید ہو چکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق
قاسم نانوتوی نے 1866 30 مئی کو اور ایک روایت کے مطابق 1867 30 مئی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد دیوبند کی بستی میں رکھی. جب ہندوستان میں قاسم نانوتوی نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی اس وقت مجھے بتاؤ ہندوستان میں کوئی ایک مدرسہ بھی تھا؟ ہاں جب 1601 میں انگریز آیا تھا تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا, سرکاری زبان فارسی تھی, اسلام کا قانون رائج تھا, لیکن 1864 سے 66 تک مدارس شہید کر دیے گئے, علماء قتل کر دیے گئے, علماء ذبح کر دیے گئے, مدارس جب ختم ہو گئے ایک مدرسہ بھی نہ تھا, صرف ایک مدرسہ دیوبند کی بستی میں قاسم نانوتوی نے بنایا. اب تمہیں اگر تم عاشق رسول تھے تو تم اسی قاسم نانوتوی کے مدرسے میں بیٹھ جاتے, قاسم نانوتوی کے مدرسے میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے. اگر تم عاشق ہوتے تو یوں کرتے, تمہیں تو انگریز نے اس لیے بنایا تھا, او بھئی ہم نے علماء کو شہید کر دیا, اب یہ دیوبند بن گیا, اس لیے تم بھی مقابلے میں بریلی میں مدرسہ بناؤ. اس کے مقابلے میں تم نے 13 سال کے بعد دیوبند کے مقابلے میں منظر اسلام بریلی کیمپ کیوں کیا؟ تم عاشق ایسے عاشق ہوتے؟ دیوبند کا مدرسہ بن گیا, دیوبند کا رخ کس طرف ہے؟ انگریز کے خلاف. تمہارا رخ دیوبند کی طرف. کس کی طرف؟ دیوبند کا رخ انگریز کی طرف, شرک و بدعت کی طرف, کفر کی طرف. ہائے ایسے تو ہی شورش کاشمیری نے کہہ دیا, اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود. اور ذوق ہے؟ ذوق تازہ ہے؟ اگر جاگ رہے ہو تو شعر سناؤں گا, ورنہ میں شعر نہیں سنایا کرتا. ہائے شورش کہتا ہے اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود, ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. اس مدرسہ کے جذبہ عزت فرشت سے اور پہنچائے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ, اور گونجے گا چار کھوٹ نانوتوی کا نام, اور بانٹا ہے جس نے وعدہ عرفان مصطفیٰ. وہ شورش جو قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتا ہے, شاپ کونے مکان کی راہ دکھلاتا رہا, اور گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا, اور پرچم اسلام ابر درخشا کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. ہم اس کو مانتے ہیں. یہ بڑا مدرسہ تھا. اس مدرسے میں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے, محمود الحسن جیسا مفکر پیدا کیا جس نے ریشمی رومال کی عالمی تحریک چلائی, اسی دیوبند کے مدرسے سے پیدا کیا جس کے بارے میں شورش کہتا ہے, اور گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا, گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا, اور مالکہ میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. اسی مدرسہ سے حسین احمد مدنی پیدا ہوا کہ جس کے بارے میں شورش نے کہا کہ شہر استبداد کے دیوار و در ڈھاتا رہا, اور گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا, اور خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر نور کے ترکے دعا کے ہاتھ پھیلاتا رہا. اسی مدرسے سے کتنے کتنے بڑے مجاہد پیدا ہوئے, کتنے پیشوا پیدا ہوئے. قاسم نانوتوی کے بعد کیا ہوا یہ بڑی لمبی داستان ہے, اس کے لیے اور وقت چاہیے. آپ کے جنریٹر کا تیل ختم ہونے والا ہے اس لیے اس کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, جنریٹر کا تیل ختم ہونے والا نہیں, میرے پاس رکا آ چکا ہے کہ تیل ختم ہونے والا ہے. اللہ کرے تیل کبھی ختم نہ ہو, سب کہو آمین. تیل کبھی ختم, بات میری سمجھ میں آ رہی؟ ایک پٹھان سے میں نے کہا تم نعرے بڑے لگاتے تھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی, اس نے کہا سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آیا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. کہیں وہ بات تو نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک پٹھان کہنے لگا تاج و تخت نبوت ختم. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. ویسے جس سے بھی بات کرو وہ بات قرآن کی کرتا ہے, کرتا ہے کہ مولانا مجھ سے پہلے 11ویں کی بات کر رہے تھے, یہ 11ویں کہاں؟ میں نے کہا کہ جس باطل سے بات کرو کہے گا یہ قرآن میں آیا, ٹھیک ہے. ایک آدمی سے میں نے کہا بھی نماز نہیں پڑھتا,
کہنے لگا پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا گھر میں پڑھتا ہوں.
میں نے کہا بھی نماز کے بارے میں تو حکم ہے کہ مسجد میں پڑھو جماعت سے پڑھو. کہنے لگا نہیں, قرآن میں آیا ہے کہ اکیلے پڑھو.
واجب ہے.
میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, ان الصلاۃ تنہا, ان الصلاۃ.
بس ٹھیک.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وہ مولوی صاحب سناتے ہیں نا, مولوی تو کہتے ہیں نا نماز پڑھو. ایک دو تین نوجوانوں پہ بڑا اثر ہو گیا نماز پڑھنے کا, جلدی جلدی مسجد میں آئے. مسئلے کا پتہ کوئی نہیں تھا, نماز میں کھڑے ہو گئے تین آدمی. انہی جیسا ایک باہر سے آیا, جماعت کھڑی ہے, کہنے لگا بھی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ ان میں سے ایک کہنے لگا دو ہوئی ہیں. دو کتنی ہوئی ہے؟
دوسرا کہنے لگا بھی نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے.
اور تیسرا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.
تیل ختم ہو رہا ہے ورنہ بات تو بڑی لمبی ہے. آ گیا تیل, تیل پہ گیا. بس ٹھیک ہے. کہنا جی تیل پا رہے ہو
مولوی جی, تیل پا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا تیل نہ ختم ہونے دے.
ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ.
اس قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا, کیا کہ نہیں کیا؟ بریلی کا مدرسہ اس کے مقابلے میں قائم ہوا. اور میں نے پورے ملک میں جو چیلنج کیا تھا, میری تقاریر کے کیس یہاں موجود ہیں. پورے شہر کے غیرت مند بریلویوں کو یہ کیس سناؤ, تمہاری غیرت کہاں سے گئی؟ اپنے اعلی حضرت کو ہماری اس ضرر سے بچاؤ. ٹھیک ہے, بچانا چاہیے کہ نہیں؟ اور جس کے نام کی, جس کے نام کے ختم دیتے دیتے تمہارے پیٹ پھول چکے ہیں, اس کو بچاؤ. چھوٹی گیارہویں سنبھالی نہیں جاتی, اس دفعہ بڑی گیارہویں ہوئی ہے. ایک آدمی کہنے لگا, میں نے ایک آدمی سے پوچھا گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا ثبوت, ہاں قرآن شریف میں گیارہویں آئی ہے. والفجر ولیال عشر, دن دسواں رات گیارہویں گیارہویں ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں, میں نے کہا کہ قرآن شریف میں تو گیارہویں کا ذکر نہیں, کیونکہ گیارہ کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں, گیارہ کا لفظ عربی کا ہے. تو یہ گیارہویں کہتے ہیں نا کہ گیارہویں, ان سے پوچھو کہ گیارہویں عربی کا کون سا لفظ ہے گیارہویں. جس طرح کونڈا عربی میں کوئی نہیں, کونڈا کونڈے کہتے ہیں, اور پنجابی میں کونڈا کہتے ہیں بیڑا غرق ہونے کا, ہے نا. یہ اتنے پاگل ہیں کہتے ہیں امام جعفر صادق کے کونڈے ہو گئے. اور بے ایمانو, تمہارا کونڈا ہو گیا, تم امام جعفر صادق کا کونڈا کہتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی. ابھی پچھلے دنوں اعلان ہوا, مفتی محمد حسین نعیمی نے بات صحیح کہہ دی. اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس غیر اسلامی ہے. کتنی اچھی بات کہی. ٹھیک ہے نا. علی خامنائی نے کہا ایران کے وزیر اعظم نے کہ 10 محرم کا جلوس غیر اسلامی ہے. ہائے ہائے. میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کی روح کو. اور میں نے کہا اور چلو قاسم نانوتوی کی بات نہ مانو, 100 سال پہلے اس نے ان بدعتوں سے تمہیں روکا, تم نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. قاسم نانوتوی کی بات نہ مانو, اپنے باپ کی بات مان لو. اور مفتی محمد صاحب نعیمی کی بات مان لو کہ یہ 12 ربیع الاول کا جلوس غیر اسلامی ہے. جلوس بھی کسی مذہب کا حصہ ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. اور جو عبادت ہوتی ہے, عبادت کا ہر جو عبادت ہوتا ہے, نماز عبادت ہے, اس کا جو وضو ہے یہ عبادت ہے, اس کا جو کپڑے کا پاک رکھنا ہے اور جگہ کا پاک رکھنا ہے یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اور روزہ عبادت ہے, اس کا جز ہے سحری کھانا, افطاری کرنا, یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تراوی عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے. اور عبادت کا ہر جز عبادت ہوتا ہے. اگر یہ جلوس عبادت ہے تو اس کا کون سا جز عبادت ہے بھائی؟ یہ گھوڑا عبادت ہے؟ گھوڑا, خچر ہے, وہ شانٹا ہے, وہ عبادت ہے. گدا, ڈھول. اور اگر مولوی صاحب کو گھوڑے ٹانگے کے آگے کھڑا کر دیا جائے پھر عبادت ہے؟ عبادت کا ہر جز عبادت ہوتا ہے اور اس جلوس کا کوئی جز عبادت نہیں ہے.
نہیں
خیر میں بات دور نکل گئی, بات عرض کر رہا تھا کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کا مدرسہ بنایا. اس مدرسے سے بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے, اس مدرسے سے شیخ الہند محمود الحسن پیدا ہوا جس کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوا, جس نے 1500 کتاب لکھ کر پوری دنیا میں رسول اللہ کی شریعت کو پہنچا دیا, جس کے شاگردوں میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوا, جس نے بخاری کی شرح لکھی اور دنیا عرب کو ورتے حیرت میں ڈال دیا, جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا کہ جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا واللہ ما رأیت ھذا عالما, ایسا عالم روئے زمین پر موجود نہیں ہے, اور جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا. تبلیغی جماعت سے ان کو کیا چیڑا بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک آدمی سے کہا بھی تمہیں کیا تکلیف ہے, لوٹا بھی اپنا, مسلح بھی اپنا, وقت بھی اپنا, پیسہ بھی اپنا, ٹھیک ہے نا بھائی, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے تکلیف اور تو کوئی نہیں, جو 10 دن ان کے ساتھ لگا لیتا ہے وہ ہمیں جمعرات کی روٹی نہیں دیتا. یہ بالکل ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اسی شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا جس نے 67 سال پیغمبر کی حدیث پڑھائی, جس نے 170 خلفاء پیدا کیے, جس نے 14 سال رسول اللہ کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی, جس نے 7 سال انگریز کی جیل کاٹی, جس نے مالٹا کی جیل میں تکلیفیں اٹھائیں, وہ حسین احمد مدنی جس کو خط گیا مالٹا میں کہ گھر کے 22 افراد کا انتقال ہو چکا ہے, اس نے اس خط کے جواب میں لکھا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, اور مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, اور مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا, تیرے عشق میں تیرے غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, ایسو نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. یہ عشق تھا وہ حسین احمد مدنی جو کراچی کے خالق دینہ حال میں انگریز جج کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے. محمد علی جوہر نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا آپ کو گولی لگ جائے گی. حسین احمد نے کہا کہ میں بیان نہیں بدل سکتا. اس نے کہا آپ کو سزا گولی کی ہے, آپ ایک لمحے کے لیے بیان بدل دیں. حسین احمد نے کہا محمد علی اگر آج میں نے بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا. انگریز نے حسین احمد کو گولی کا حکم دیا اس وقت جب کراچی میں بہت بڑا اجتماع نشتر پارک میں, جہاں آج نشتر پارک ہے, اس پارک میں جب قائم ہوا 9 لاکھ کا اجتماع تھا. کراچی کی خلافت کانفرنس تھی, 1926 کا واقعہ ہے, کراچی کی خلافت کانفرنس, 9 لاکھ کا اجتماع, حسین احمد کو گولی کا حکم ہوا. حلوے کی رکابی پہ ختم دینے والا ملا ہوتا تو کبھی سٹیج پر نہ آتا. اور تیجے ساتھ 40 روپے کی روٹیاں ہضم کرنے والا حسین احمد ہوتا تو کبھی گولی کا سامنا نہ کرتا. حسین احمد وہ تھا کہ جو شیخ الہند کی تمناؤں کا محور تھا, جو عبید اللہ سندھی کا پاسوان تھا, جو چاولی اللہ کے جذبہ حریت کا حدیقہ تھا, انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے سٹیج پر آتا. چاروں طرف توپے نصب ہیں, گولی کا حکم ہے, توپوں میں گولے ہیں. حسین احمد نے انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور گولوں کو گل سے تشبیہ دی. ایک شیر پڑا مجمے میں آگ لگ گئی, حسین احمد نے کہا اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل. کیا عجیب بات, ایک مصرع پڑا لوگ اس کر اچھلتے تھے. موت سامنے ہے, بغاوت ہے, فوج ہے. حسین احمد نے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ انگریز کو خطاب کر کے کہا، اور کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، اور شجر آزادی کو خودے کے سینچا کے پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ کیا عجیب لوگ تھے، کیا مجاہد تھے۔ ہائے، انہی لوگوں میں ایک ابوال کلام آزاد تھا۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ فلاں پاکستان کا غدار تھا، فلاں پاکستان کا دشمن تھا۔ میں کہتا ہوں کہ رائے کا اختلاف کرنا غداری نہیں، رائے کا اختلاف کرنا غداری
نہیں،
غداری یہ ہے کہ آپ ایک نظریے کا نعرہ لگائیں، قوم سے ووٹ مانگے کہ ہم اسلام لائیں گے، لیکن 36 سال ہو گئے آپ اسلام نہیں لا سکے، آپ نے اسلام سے غداری کی، آپ نے ملک سے غداری کی۔ رائے کا اختلاف کرنا غداری نہیں ہے، نظریے سے غداری کرنا سب سے بڑی غداری ہے۔ تم نے قوم کو الو بنایا، اس ملک کا وفادار وہ دلتانہ، وہ توانہ، وہ قریشی، وہ غلامی خاندان، اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا، وہ غدار ہے۔ جس کا جنازہ کھدر کے کپڑوں سے اٹھا، وہ غدار ہے۔ تم وفادار ہو، تمہارے سے بڑا غدار اس ملک کا کوئی نہیں، کہ 37 سال ہو گئے آج تک اسلام اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ ابوال کلام آزاد کو ہم سلام کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ رانچی کی جیل میں 3 سال گزر گئے، بیوی کا انتقال ہو گیا، انگریز نے 3 دن کے پیرول پر رہائی کا رعایت نامہ بھیجا کہ بیوی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ ابوال کلام نے اس کاغذ کی پشت پر کیا عجیب جملہ لکھا کہ ابوال کلام انگریز کی رعایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا تو اپنی بیوی سے حوض کوثر پہ ملاقات کر لے گا۔ یا لوگ، اس ابوال کلام کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جس کے الہلال کے اداریوں میں اس بر صغیر میں انگریز کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا۔ جب خلافت کی تحریک چلی اور انگریز ہندوستان کی عورتوں کو ترکی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے جانے لگا، تو ابوال کلام نے عورتوں کو خطاب کر کے اداریہ لکھا تھا، او عورتوں، او فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں، تمہارا چہرہ وہ ہے کہ جن کو چاند کی شعاؤں نے اور سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا۔ تم رسول اللہ کی مخالفت میں جا رہی ہو، اب قیامت کے دن عائشہ اور فاطمہ کو کیا جواب دو گی؟ ایک اداریہ لکھا، ہندوستان میں ایک عورت کو بھی انگریز نہیں لے جا سکا۔ وہ ابوال کلام جس کی قبر پہ شورش کشمیری نے جا کر کیا عجیب بات کہی ہے۔ شورش جب ابوال کلام کا انتقال ہوا، 20 لاکھ کے قریب لوگ جنازے میں شریک ہوئے، ساری دنیا اس کے جنازے میں پہنچی، دنیا کے کافر اس کے جنازے پہ رو رہے تھے کہ ایسا دنیا کا محسن چلا گیا۔ شورش اس کی قبر پہ گیا اور جا کر کہتا ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، اور زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہرے مبین نہیں ہے، اور تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرد ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے دار کعبہ اور کئی دماغوں کا ایک انسان، ہائے، شورش کہتا ہے کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اور قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور گیا گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، اور میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے دار کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری کو آ کر یہ نظم شورش نے سنائی، شاہ جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. شاہ جی نے کہا میری طرف سے یہ شعر بھی ساتھ ملا لو کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو ابھرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. کیا لوگ تھے، کیا عشق تھا، کیا ان کی تاریخ تھی. ہم اس عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کرتے ہیں کہ جس نے 1933 میں قادیان میں کانفرنس کر کے بر صغیر میں انگریز کے منہ میں تماچا مارا تھا. ساری دنیا کا انگریز اس کا دشمن تھا، قادیانیت کا جنازہ اس نے نکال دیا تھا 1933-34 میں جب اس نے قادیان میں کانفرنس منعقد کی تھی. چاروں طرف دنیا مخالف تھی. اس وقت ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کہا تھا کہ خطیب اعظم، توجہ ہے کہ نہیں، ظفر علی خان نے کہا تھا خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے. خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، سرے چمن چہچہا رہا ہے، سرے وغا مسکرا رہا ہے. حدیث سروے سمن نچھاور زبان شمشیر اس پہ قربا، مسلمہ ایسے جال سازوں کے بے خود بنیاد ڈھا رہا ہے. میں اس کے چہرے کے مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبی پر ایک دیا جھلملا رہا ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کو انگریز نے 9 سال سے زیادہ سزا دی، 3 دفعہ جسے زہر دیا گیا، 3 دفعہ جسے پھانسی کا حکم ہوا، جب کلکتے کی جیل میں وہ عطا اللہ شاہ بخاری قید ہے، لدھیانہ کے نوجوان ضمانت کرانے گئے، 3 سال گزر گئے ہیں. شاہ جی نے جیل کی سلاخوں سے کہا بیٹے یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. اور جب چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل دار سے، اور خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بہار سے. شاہ جی نے کہا کہ میں کافی طویل عرصے کے بعد کوئی ملاقاتی نہ آیا، کوئی رشتے دار نہ آیا، کوئی روٹی پہنچانے والا نہ آیا، اتنی پابندی ہے میرے دوست. شاہ جی نے کہا رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے. بے ساختہ ایک شعر میری زبان سے نکل گیا، ساری جیل میں آگ لگ گئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا شاہ جی ہمیں حکم دو، ہم جیل کے دروازے توڑ دیتے ہیں. کیا عجیب شعر تھا، شاہ جی نے پرانی یادوں کو دہراتے ہوئے ایک شعر پڑا تھا، دیوار ہل گئے تھے، درو دیوار پہ سناٹا تاری تھا. شاہ جی نے کہا تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. اے اب ذکر میں چھوڑو مستی کا، اب نام میں لو پیمانے کا، وہ ساقی نہ رہا تو بادہ کشو، سب لطف گیا میں خانے کا. کیا عشق تھا، کیا محبت تھی ان لوگوں کی. اسی قافلے کے بارے میں ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا ہے کہ دیوبند کا یہی قافلہ تھا کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے، اس بزم جلو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے اوم ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گرسوے برہم کو، یہ اہل جلو لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے دوست ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ دارالعلوم جو بن 1867 کے بنا، اس کا مطلب ہے کہ جو بندیت 1867 میں قائم ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. میں نے کہا کہ جو بند کا مدرسہ قائم ہوا ہے، اس مدرسے سے جو علم پھیلا ہے اس علم کی شاخیں رسول اللہ تک پہنچتی ہیں. وہ مدینے سے آیا، ٹھیک ہے نا بھائی، قاسم نمروتری نے جو علم پھیلایا اس کا شجرہ نسب حضور تک پہنچتا ہے. مجھے فخر ہے کہ میرا شجرہ نسب، میرا شجرہ علم مدینے تک پہنچتا ہے. میں اس رضا خانی سے پوچھتا ہوں، تو بتا تیرا شجرہ نسب لسوڑی شاہ سے لے کر کالی شاہ تک پہنچتا ہے یا ملکہ وکٹوریا تک پہنچتا ہے؟
ٹھیک ہے نا بھائی. ایک آدمی کو میں نے پچھلے دنوں نوشہرا ورقہ غالباً جلسہ تھا, میں نے کہا کہ میرے اکابر کی یہ تاریخ ہے, میرے اکابر کا یہ شجرہ ہے, تو اپنا شجرہ پیش کر, میں اپنا شجرہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی. میں نے کہا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے علامہ محمد شریف کشمیری سے جو خیر المدارس کا شیخ الحدیث ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے علامہ اندر شاہ کشمیری سے, انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ محمود الحسن سے, محمود الحسن نے قرآن حدیث کا درس حاصل کیا قاسم نانوتوی سے, قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے شاہ اسحاق سے, شاہ اسحاق نے شاہ عبد العزیز سے, شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے, علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن سبی سے, شیخ ربیع بن سبی نے امام شیخ حسام الدین صاحب کنز المال سے, شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن احمد سے, شیخ محمد بن احمد نے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حضرت حماد سے, حماد نے عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے ابو حنیفہ سے, ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے, انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے, عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے. میں نے کہا میرے علم کا شجرہ مدینے تک پہنچتا ہے, تو بتا تیرا شجرہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس نے کہا علم تمہارا مدینے تک پہنچ گیا لیکن ولایت تو ہمارے پاس ہے. تیری نے شیخ محمد بن احمد سے, شیخ محمد بن احمد نے سلطان ابن حبیرہ سے, سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے, فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے, حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے, اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. جس کا علم کا شجرہ بھی مدینے تک پہنچے اور جس کی ولایت کا شجرہ بھی مدینے تک پہنچے, اس کے حق پر ہونے میں کوئی شک ہے؟ تم بدتے کرو, تم گالیاں دو, تم کفر کے فتنے لگاؤ, شاہی مسجد کا ڈرامہ تم نے کھڑا کیا کیا کہ نہیں کیا؟ اس قوم کو تم نے الو بنانا چاہا. میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی سے اتنا ان کا رشتہ گہرا ہے کہ جب مرزائیوں کے خلاف اسلم قریشی والی تحریک چلی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مرزائیوں کے خلاف تحریک کیوں چلائی, ان کے خلاف ہم چلاتے ہیں. چلائی کیوں چلائی؟ اس کے بعد اس سائی وال میں دو نوجوان شہید ہوئے, پھر تحریک چلنے لگی, تو پھر اس سال ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پھر یا رسول اللہ کانفرنس منعقد کی تاکہ پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جائے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے, ہم مانتے. جب پاکستان میں کوئی مرزائیوں پر آفت آئے گی, رضا خانی امت کو بے چینی ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی کیوں؟ ایک مفتی مختار احمد نعیمی آیا تھا, آیا تھا کہ نہیں؟ سارے ملک میں اس پہ کفر کے فتوے تم نے لگائے, بالآخر وہ بھی جواب دے کر چلا گیا. کیوں جواب دے کر نہیں گیا؟ بات نہیں, جواب وہ دے کر نہیں گیا. اللہ نے فرمایا کہ مشرق میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ حل کرا نہیں سکتا. آپ تجربہ کریں, تربندہ کی تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا قائد کوئی موحد نہیں تھا. عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی وہ بھی رضاکار تھا. 74 کی تحریک کامیاب کی ہوئی؟ اس کا قائد یوسف بن نوری تھا. 77 کی تحریک کامیاب کیوں ہوئی؟ اس کا قائد مفتی محمود تھا. پچھلے سال 27 اپریل کو مسئلہ حل کیوں ہوا؟ اس کا قائد مولانا خان محمد قدیا شریف تھے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب قیادت تمہارے پاس, مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا. جب قیادت دیوبند کے علماء کے پاس آئی, مسئلے حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحیح مسجد میں کہتے ہیں جی یا رسول اللہ, نعرہ رسالت کے جواب میں کیا کہا؟ ڈوب کر مر نہیں گئے تم؟ جب کسی مردود نے نعرہ رسالت کے جواب میں مردہ باد کہا تو تم ڈوب کر مرے نہیں؟
تم نے جو کانوں سے سنا اور چپ کر کے گھر آ گئے, تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ پیٹ جو تم نے تین تین فٹ لمبے کر رکھے ہیں اس پیغمبر کے نام پہ وہاں مرے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی, میں نے کہا اس محمود رضوی سے پوچھو بھائی تو نے اس آدمی کو دیکھا جس نے مردہ باد کہا؟ اس نے کہا نہیں, وہ مجھے رات کا وقت تھا نظر نہیں آیا. اور میں نے کہا اس کو ریت حلال کمیٹی کا چیئرمین تم نے بنایا, اور جس کو آدمی نظر نہ آئے اس کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ اس کو ریت حلال کمیٹی کا چیئرمین, دو عیدیں آئیں, ایک عید میں رات کے 11 بجے چاند نظر آیا اور دوسری عید میں 4-5 دنوں کے بعد نظر آیا. بڑی عجیب بات ہے. خیر توجہ کرے گا, کفر کے فتوے لگانا بڑا آسان. میں نے کہا کہ نعرہ رسالت کے جواب میں جو آدمی مردہ باد کہے وہ کافر اور مرتد ہے. نعرہ رسالت کے جواب میں زندہ باد کہنا چاہیے یا محمد رسول اللہ کہنا چاہیے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات نہیں کہ نعرہ رسالت کے جواب میں کوئی مردہ باد کہے. ٹھیک ہے نا بھائی, جو آدمی نعرہ رسالت کے جواب میں مردہ باد کہے وہ کافر اور مرتد ہے, اور جو مردہ باد کا لفظ سن کر چپ کر کے گھر آ جائے اور جب 10 لاکھ کی تھیلی مرزا طاہر سے اس کی جیب میں آ جائے پھر شور مچانے لگے وہ ڈبل مرتد ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, جو سنے وہ مرتد, جو کہے وہ بھی مرتد. یہ علیحدہ بات ہے کہ نعرہ رسالت کے جواب میں کہنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی, ان پاگلوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ نعرے کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نعرے کا معنی کیا ہے؟ نعرے کا آج میں آپ کو معنی بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ نعرہ اس کا معنی کیا ہے. نعرہ عربی زبان کا لفظ ہے. نعرہ کس چیز کا لفظ, زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان میں نعرے کا معنی ہے شان شان. کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر, اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون, اس کا جواب آتا ہے اللہ. کون اللہ؟ اکبر, جو بہت بڑا. اس کے جواب میں یا اللہ کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا بھائی, یا اللہ کیوں بھائی؟ بھائی نعرہ تکبیر کا معنی بڑائی کے شایان شان کیا ہے؟ تو آپ اگر آگے سے کہیں یا اللہ, اس کا معنی اے اللہ, کوئی معنی بنا؟ کوئی معنی بنتا ہے؟ بھائی نعرہ تکبیر بڑائی کے شایان شان کون ہے؟ آپ اس کے جواب میں اگر یہ کہیں یا اللہ تو کوئی معنی بنا؟ یا اللہ کا معنی اے اللہ تو کوئی معنی بنا؟
نہیں.
جب کہیں گے نعرہ تکبیر بڑائی کے شایان شان کون ہے, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ. کون اللہ؟ اکبر, جو بہت بڑا. بات سمجھے؟ اسی طرح جب ہم کہیں گے نعرہ رسالت, اس کے جواب میں نعرہ رسالت کا معنی ہے تو بڑائی رسالت کے شایان شان کون ہے, اس کے جواب میں یا رسول اللہ کا اس کا معنی ہوگا اے اللہ کے رسول. جس طرح نعرہ تکبیر میں یا اللہ نہیں کہا جا سکتا, اسی طرح نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ, تو نعرہ رسالت کے جواب میں بھی اللہ کے بعد محمد کا نام آئے گا. اس لیے نعرہ رسالت کے جواب میں علماء دیوبند کہتے ہیں محمد. کون محمد؟ رسول اللہ, جو اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر یا اللہ. یا اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر, ان کو کہنا چاہیے یا اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی, نعرہ تکبیر یا اللہ. جس طرح وہ ایک پٹھان نے پشاور میں نعرہ لگایا تھا, پشاور میں کیا نعرہ لگایا تھا؟ یا خدا. پتہ نہیں کی کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ یا خدا. ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے, جوش آیا ان کو, مولوی صاحب کے نام کا تو پتہ نہیں تھا, کہنے لگا نعرہ اے مولوی صاحب. ہاں جی, نعرہ رسالت کا معنی کیا ہے؟ کہ رسالت کے شایان نشان محمد کون محمد
رسول
اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ نعرہ رسالت کے جواب میں کہنا کیا چاہیے. علماء دیوبند کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے, یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی, اب دونوں میں ایک لفظ کا فرق ہے. رسول اللہ دونوں میں موجود ہے, ایک میں یا ہے ایک میں محمد ہے. ان کو محمد سے چیڑ تھی, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, یا کو اپنا لیا. ٹھیک ہے نا بھائی, انہوں نے یا کو پسند کر لیا, ہم نے تو ان کی پسند اچھی ہے یا ہماری پسند اچھی ہے؟ بھائی ان سے کہو کہ تم یا کو لیتے پھرے, ہم محمد کو لیتے پھرے. ٹھیک ہے نا بھائی, ان کو کہو تم یا کو لے کر چلے جاؤ, ہم محمد کو لے کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, بھائی محمد ہمارے حصے میں آیا یا تمہارے حصے میں آئی. ان سے کہو کہ تم یا والے ہو, یا محمد والے ہم ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ کس والے ہیں؟ یا والے ہم. بات سیدھی ہے, انہوں نے یا کو پسند کیا, ہم نے پسند اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. ان کو یا پسند آئی, اور پھر ان سے یہ کہو کہ یا کا منکر کافر نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یا کو نہیں مانتا وہ کافر ہوگا, کوئی آدمی کہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس لیے اگر ہم تمہاری یا کو نہ مانیں تو ہم کافر نہیں, تم ہمارے محمد کو نہ مانو تو کافر. ٹھیک ہے نا, تم ہمارے محمد کو نہ مانو تو
کافر,
ہم تمہاری یا کو مانیں یا نہ مانیں کافر ہے. اور پھر دوسری بات سمجھو, تم کہتے ہو نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں اور محمد رسول اللہ کا لفظ قرآن میں ہے. اور دوسری بات ہے کہ تمہارے نعرے کا ذکر کلمہ طیبہ میں نہیں, ہمارے نعرے کا ذکر کلمہ طیبہ میں بھی ہے, محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں. بھائی جب تم کلمہ پڑھو تو تمہیں ہمارے نعرے کا اقرار کرنا پڑے گا, اگر تم اقرار نہیں کرو گے تم مسلمان نہیں. یا تو کہو کہ لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ, ٹھیک ہے نا بھائی, لا الہ الا اللہ, یا یہ پڑھو. اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو پھر بھائی ہمارا نعرہ کیوں پڑھتے ہو, یہ تو ہمارا نعرہ ہے, تم نے ہمارے نعرے کو کیوں پسند کیا ہے؟ اگر یہاں ہمارے نعرے کو پسند کیا ہے محمد رسول اللہ کو, تو نعرہ رسالت کے جواب میں یہی محمد تمہیں پسند کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, کلمہ طیبہ کے موقع پر تو تم نے ہمارے پیغمبر کو پسند کیا ہے, اور نعرے کے موقع پر وہ کھیر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ محمد کو چھوڑ دیا, حلوے کی بات ہوتی ہے, گیارہویں کا ختم ہوتا ہے, جی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تم نے محمد ہی کو چھوڑ دیا اور یا کو اپنا لیا. نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ, یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یہ کہتے ہیں حضور متوجہ ہوتے ہیں. حضور کیا ہے؟ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. گلیاں سونی سورت جنہیں اگر حضور متوجہ ہوں گے, کبھی شیشے سے منہ لے کے دیکھیے ہی حضور متوجہ ہوں گے. واہ جی واہ, فاٹک شاہ والے متوجہ ہوں نے, اکتالی شاہ والے حضور متوجہ ہوں نے. واہ جی واہ, یہ حضور متوجہ ہوتے ہیں. استغفر اللہ, چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بھائی تمہارے عقیدے کے مطابق حضور متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر کسی کو کہوں بھی اے فتح محمد, یہ کہہ کر چپ کر جاؤں, فتح محمد میری طرف دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں مینو نے کی کہنا مولوی صاحب نے. پھر تھوڑی جی دیر تو بعد میں آخا اے فتح محمد, اسے دیکھی کہ پھر میں آخا فتح محمد, وہ تیسری باری ڈانگ چک کے آؤں گا کہ نہیں, ڈانگ مارے گا کہ نہیں لاٹھی؟ کیوں بھائی, بھائی یہ بار بار بلاتا ہے پھر نہیں بولتا. اور پاگلو, اگر تمہارے عقیدے کے مطابق حضور متوجہ ہوتے ہیں, تم یا رسول اللہ کہتے ہو کہ اے اللہ کے رسول, اس کے بعد آگے سے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضور متوجہ اگر ہوتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق, پھر آگے سے کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کا معنی نہیں بنتا, محمد رسول اللہ کا معنی بنتا. اور ایک بات اور سمجھیں, نعرہ رسالت کے جواب میں تم یا رسول اللہ کہتے ہو, ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی عیسائیوں کے ملک میں کوئی تمہارے بھائی نعرہ لگائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, عیسائی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں. کیوں بھائی,
بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر یہودیوں کے ملک میں تم نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہودی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں. اور یہ تو سوچو کہ تم کس کس کے بھائی ہو. ٹھیک ہے بھائی؟ عیسائیوں کے ملک میں نعرہ لگاؤ تو وہ سمجھیں گے ہمارے بھائی ہیں، یہودیوں کے ملک میں نعرہ لگاؤ وہ سمجھیں گے ہمارے بھائی ہیں. تو ان سارے جھنجلوں کو چھوڑ کر تم وہ نعرہ لگاؤ جو علماء دیوبند کا ہے، کہ علماء دیوبند دنیا کے جس خطے میں بھی نعرہ لگائے نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہے، تو دنیا کا ہر کافر سمجھے گا یہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے. ایسا نعرہ لگاؤ کہ جس سے آمنہ کے در یتیم کی عظمت درخشاں ہوتی ہے. کفر کے فتوے ہر جگہ موجود ہیں. ظفر علی خان پہ ان کے ایک مولوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، مولوی دیدار علی نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ جب فتویٰ لگایا تو اس نے آگے سے کہہ دیا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین. خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم ان نقیدی متین. ہائے، جب ایک مولوی دیدار علی نے دوسرا فتویٰ لگایا، مولوی حامد رضا نے ظفر علی خان پہ فتویٰ لگایا، حامد رضا، تو ظفر علی خان نے کہا کوئی ٹرکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی غریبا لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا خان لے گیا. لے گیا کہ نہیں لے گیا بھائی؟ اتنے کفر کے فتوے. بہاول نگر میں پچھلے سالوں کی بات ہے، ایک نوجوان مولوی صاحب تھے، نئے نئے پر کرائے تھے، جوش عقیدت میں کہہ دیا جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اگر اولاد پیدا ہو تو اولاد حرامی ہوتی. فتوا بھائی، لوگ بڑے حیران ہوئے، یار بڑا عجیب فتوا، کہ یا تو نکاح دیوبندی پڑھائے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو اولاد، اولاد کیا ہے؟ حرامی. اسی شہر کے مولوی صاحب تھے، وہیں پڑھ کر آئے تھے اپنے گھر، جمعہ کے اندر یہ تقریر کی، رات کو جلسہ تھا رات کو بھی تقریر کی. ایک بوڑھے کو جوش آیا، وہ اندر سے قرآن شریف اٹھا کر لے آیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں تمہارے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے باپ کا نکاح مولوی غلام مرتضیٰ دیوبندی نے پڑھایا تھا. تمہارے باپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ مولوی غلام مرتضیٰ دیوبندی. لہذا آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں، اپنے بارے میں. بھائی بات بڑی عجیب ہے. وہ مولوی صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے، نوجوان تھے بےچارے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی مولوی صاحب آپ نے فتوا لگایا جس کا نکاح دیوبندی پڑھا ہے اولاد حرامی ہے. بوڑھا کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں، اور وہ قرآن اٹھا کر کہتا ہے تمہارے باپ کا نکاح دیوبندی نے پڑھایا تھا، آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائے، ہم تقریر بعد میں سنیں گے. مولوی صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب کوئی بات نہیں بنی تو کہنے لگے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ ایک بڑی یادگار چیز ہے، آپ حضرات کے لیے اس کو تحفہ کہنا چاہیے.
قلم تو دم بدم سورے نبی دا شالک عرش